بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعبہ سمو بصر، مرکزی انجمن قدام القرآن لاہور کی طرف سے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، صدر مؤسس مرکزی انجمن قدام القرآن، بانی تنظیم اسلامی اور داعیہ تحریک خلافت پاکستان کے لیکچرز کی سیریز حاضر خدمت ہے. سامعین محترم، ان خطابات کا سلسلہ ابھی جاری ہے. اس ضمن میں اس سلسلہ خطابات کا تیسرا حصہ حاضر خدمت ہے، سماعت فرمائیے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین. پچھلی فرصتوں میں جو مباحث ہم مکمل کر چکے ہیں منہج انقلاب نبی کے ضمن میں، ان کا خلاصہ سامنے آ جانا چاہیے. سب سے پہلے یہ کہ اگر یہ انقلاب، عام طور پر تو یہ کسی بھی تبدیلی کے لیے لفظ استعمال ہو جاتا ہے، لیکن ہم جس مفہوم میں گفتگو کر رہے ہیں اس سے مراد ہے کسی علاقے یا ملک میں جو قائم اجتماعی نظام ہے، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، اس کے کسی اہم جز کے اندر بنیادی تبدیلی، تب وہ انقلاب کہلائے گا. مدن اسلامی انقلاب سے مراد کیا ہے؟ کہ پورے نظام اجتماعی پر اللہ کا دین غالب ہے، یہ اسلامی انقلاب ہے. اس کے بعد پھر ہم نے انقلابات عالم میں انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتیازی حیثیت ہے اس کو سمجھا ہے، کہ جبکہ تمام بقیہ مشہور انقلابات جو ہیں وہ دوسری تھے، کسی نے صرف سیاسی نظام بدلا، کسی نے صرف معاشی نظام بدلا، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم انقلاب برپا کیا تھا جزیرہ نما عرب میں اب سے 1400 برس قبل، وہ ہمگی تھا، وہ کلی انقلاب تھا، وہ ٹوٹل ریولیوشن. دوسرے یہ کہ دوسرے انقلابات جو ہیں ان میں کئی جنریشن صرف ہوئی، فکر دینے والے، سوچ دینے والے، بنیادی دعوت پیش کرنے والے لوگ اور تھے، اب الگ انقلاب پر پا کرنے والے لوگ اور، جبکہ انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا کا پورا ایک ہی فرد نوع بشر، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام، انہی کی جد و جہد، انہی کی قیادت ہر مرحلے میں، وہ دائی کی حیثیت سے بھی وہی سامنے آئے اور پھر سپہ سالار کی حیثیت سے بھی وہی. اس وجہ سے ان دو باتوں سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھنا چاہے کہ انقلاب کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے عمل کے اسٹیجز کیا ہے، تو لا محالہ اسے سیرت محمد علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اگرچہ اس میں سیرت سے زیادہ فلسفہ سیرت بٹوین دی لائن، سیرت کا تجزیہ کرنا، اس کے مراحل کیا تھے اور ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف پیش قدمی کس بنیاد پر ہوئی. اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ دینی اصطلاحات سے قطع نظر اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیے بغیر، میں نے جو 6 اسٹیپس ہیں، جو 6 مراحل ہیں کسی ملک میں، کسی علاقے میں انقلاب برپا کرنے سے، جو عقب کی ہے سیرت سے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کو عام اصطلاحات میں، جدید اصطلاحات میں آپ کے سامنے بیان کیا. 7 مرحلہ ہوتا ہے انقلاب کی کسی علاقے میں تکمیل کے بعد، پھر اس کی توسیع، پھر اس کا پھیلنا، پھر وہ جغرافیائی یا قومی ملکی حدود سے باہر نکلنا. وہ 6 اسٹیپس کیا ہے؟ نمبر 1، کوئی انقلابی نظریہ ہونا چاہیے وہ بھرپور طریقے پر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، یہ اس کی دو شرطیں مکمل ہونی چاہیے. وہ نظریہ واقعتاً ایگزسٹنگ جو پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم ہے اس ملک میں اس علاقے میں قائم, اس کی کسی نہ کسی جڑ کے اوپر وہ تیشہ بن کر گرے, تب تو وہ انقلابی نظریہ ہے, ورنہ پھر وہ ایک سرمن ہے واقع نظریہ. نمبر دو, اگر تو وہ نیا نظریہ ہے تو ظاہر بات ہے اپنی نئی اصطلاحات خود بدا کرے گا, تو کسی بھی مغالطے کا امکان نہیں. لیکن اگر وہ کوئی پرانا نظریہ ہے جسے اثر نو پیش کرنا مقصود ہے ایک انقلاب کی بنیاد کے طور پر, تو اس نظریے کی ری انٹرپریٹیشن ضروری ہے کہ جو اس دور کی اصطلاحات میں ہو تاکہ لوگ سمجھ سکے اصل بات کو, اور دوسرے یہ کہ اس دور کی جو علمی سطح ہے لیول آف کانشیس اس پر, پھر یہ کہ جو بھی اویلیبل ذرائع موجود ہوں اس نظریے کی اشاعت اور نشر کے لیے ان کو بھرپور طریقے پر استعمال کیا جائے. دوسرا مرحلہ, جو لوگ شعوری طور پر اس نظریے کو قبول کر لیں انہیں منظم کیا جائے. اس تنظیم کی بھی دو خصوصیات لازم ہیں, ایک تو یہ کہ اس میں ڈسپلن بہت مضبوط ہونا چاہیے, جو پروورجیل آرمی ڈسپلن ہے ڈسپلن ہو گئے, اور نمبر دو یہ کہ اس میں کاڈر کا تعین جو ہے حیثیت اور مراتب کا تعین لوگوں کی اپنی قربانی محنت جد و جہد انکار کے حوالے سے ہونی چاہیے, نہ یہ کہ ایگزسٹنگ سوسائٹی میں جو سوشل اسٹیٹس معین ہو اس کے اعتبار. پھر یہ کہ یہ جو جماعت ہے اس کو جو ہے پھر خوگر ہونا ہوگا سب و تعاد کا. نمبر تین, اب جو لوگ جمع ہو گئے یہ جو ہیومن پوٹینشیل آ گیا اس تنظیم کی شکل میں, اب انہیں تربیت دیں گے ٹریننگ دیں گے. ٹریننگ میں کیا کیا چیزیں ملحوظ رہیں گی, ایک تو یہ کہ ان کا انقلابی فکر و فلسفہ ان کے ذہنوں میں ہمیشہ مستحکم رہے, دھندلانے نہ پائے, کیونکہ اسی کے پروپورشنیٹ ان کے اندر جذبہ ہوگا انقلاب کے لیے جدوجہد کرنے کا. نمبر دو یہ کہ وہ ڈسپلن کے خوگر ہو جائیں, ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے عادت ڈالیں کلٹیویٹ کریں اس عادت. نمبر تین یہ کہ ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ وہ تن من دھن ہر شے قربان کرنے کو تیار ہو, اس کے بغیر انقلاب نہیں آتا. ہاں اگر جو پیش نظر انقلاب ہے اس کی کوئی اسپرچل ڈائمینشن بھی ہے تو مارل ڈائمینشن بھی ہے, تو پھر یہ کہ اس تربیت کے اندر بھی مارل اینڈ اسپرچل جو ہے ڈائمینشن کو ایڈ کرنا ضروری ہوگا. یہ تین سٹیپس ہیں جس سے کہ ایک انقلابی قوت وجود میں آ گئی. جب تک یہ انقلابی قوت اتنی مضبوط نہ ہو کہ ایگزسٹنگ سسٹم کو چیلنج تھرو کر سکے اوپن فیلڈ میں اوپن کنفرنٹیشن میں, اس وقت تک چوتھا سٹیپ جو ہے ہم نے استعمال کیا وہ پیسو سسٹم, کہ چاہے وربل پرسیکیوشن ہو ان کا استحضاء کیا جائے تمسخر کیا جائے مذاق اڑایا جائے گالیاں دی جائیں, چاہے فزیکل ہو مارا جائے پیٹا جائے جیلوں میں ٹھوسا جائے جو بھی کیا جائے, وہ اس کو برداشت کرے بغیر کسی رد عمل کے بغیر کسی ریٹیلیشن کے بغیر کسی انتقامی کا سوال. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, اس سے در حقیقت اس معاشرے کے اندر جو سائلنٹ میجورٹی ہے اس کی ہمدردیاں جو ہے ان انقلابیوں کے ساتھ ہوتی چلی جاتی ہیں. اگرچہ وہ سائلنٹ ہوتے ہیں کھل کر سامنے آ کر بات نہیں کر سکتے, لیکن اندر ہی اندر جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ, تو وہ اندر کی کیفیت بدل جاتی ہے, اور اس کے اندر حقیقت نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان انقلابیوں کو وقت بھول جاتا ہے کہ وہ اپنی آرگنائزیشنل بیس کو براڈ سے براڈ کریں مضبوط سے مضبوط کر کریں ٹریننگ کے مراحل طے کر لیں, ورنہ اگر ابتدا ہی میں وہ وائلنٹ ہو جائے تو اس بات کا پورا اندیشہ موجود ہے کہ انہیں کچھ رکھ دیا جائے. یہ چیزیں ہیں کہ جو ہم, اور اس کے بعد جیسا کہ عرض کیا گیا کہ جب یہ محسوس کیا جائے کہ ہمارے پاس طاقت ہے تو پھر ایکٹیو ہو جائے, پھر چھیڑا جائے اس نظام کو چھیڑا جائے, اور اس کے نتیجے میں نظام ریٹیلیٹ کرے گا پوری طاقت کے ساتھ, پھر تصادم ہوگا, تصادم میں جانے تو لامحالہ دینی ہے. البتہ یہ کہ اس کی دو شکلیں ہیں, ایک ہے دو طرفہ جنگ, قتل کرے بھی قتل ہوں بھی, اور ایک یہ ہے کہ قتل خود نہ کرے البتہ خود جانے دینے کو تیار نہیں, گویا کہ ان آرمڈ ریوولٹ. پہلی شکل ہے باقاعدہ ایک آرمڈ کانفلکٹ, اگر تو مناسب تیاریوں کے بعد یہ ایکٹیو ریزسٹنس کا آغاز کیا گیا تو پھر انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی. کہیں کوئی کمزوری رہ گئی تھی تو ناکامی ہو جائے گی. وہ تو یہ کہ گندم آپ کو کاشت کرنی ہے تو جو اس کے قواعد و ضوابط ہیں اصول ہیں ان کی آپ پیروی نہیں کریں گے تو محض خلوص کی وجہ سے تو فصل نہیں ہوگی. فصل تو ہوگی اگر آپ اس کے جو قواعد و ضوابط ہیں اس کا جو صحیح موسم ہے اسی میں آپ نے جو ہے اس کا بیج ڈالا ہو تو اس کے لیے زمین کو تیار کیا. اگر نہیں کریں گے تو فصل تو نہیں ہوگی. آپ کتنے ہی مخلص ہو متقی ہو تو چاہے کوئی کتنا ہی مخلص ہو اگر یہ تیاریاں مکمل نہیں ہوئی ہیں تو وہ انقلاب کا کام ہے. جب کامیاب ہو جائے گا اگر وہ ٹرو ریولیوشن ہے تو پھر وہ کسی جغرافیائی حد کا پابند نہیں رہے گا, وہ آگے پائے گا. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا مرحلہ یہ ہے کہ ہم سیرت النبی کا جائزہ لیں اور اسلامی اور دینی اصطلاحات کے حوالے سے اس خاکے میں رنگ بھریں. جب خاکہ تیار ہو گیا تو رنگ بھرنا بہت آسان ہے. دیکھیے جہاں تک منہج انقلاب نبوی یا فار دیٹ میٹر اسلامی انقلاب اس کے ضمن میں انقلابی نظریے کا تعلق ہے, انقلابی فلسفے کا تعلق ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں بحثیت مجموعی ایمان جو ہے وہ در حقیقت ایک انقلابی فلسفہ ہے, ایک انقلابی نظریہ ہے. لیکن ایمان میں جو تین حصے جب ہم اس کے درتے ہیں ایمانیات ثلاثہ, سب سے پہلے ایمان باللہ یا توحید, پھر ایمان بالرسالت, پھر ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ. یہ تین ایمانیات ہیں, ایمانیات کے خلاف توحید معاد رسالت, ایمان باللہ, ایمان بالآخرہ, ایمان بالرسالت. ان کے تینوں کے ذرا مختلف جو ہیں اس میں اپلیکیشن ہیں اس منہج انقلاب نبوی کے پروسیس میں. جو نظریہ ہے در حقیقت, اور ویسے بھی یہ بات مانی جاتی ہے کہ ایمان اصل میں مجمل نام ہے ایمان باللہ کا, توحید کا. اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایمان مفصل, ایمان مجمل کے جو الفاظ ہیں اس میں یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ ایمان مجمل میں صرف اللہ پر ایمان کا ذکر ہے. آمن تو باللہ ہے, کما ہوا بے اسماء و صفات و قبل تو جمیع احکام, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. باقی ایمانیات کا ذکر ہی نہیں ہے, نہ ایمان بالرسالت کا, نہ ایمان بالآخرت کا, نہ باپ بعد الموت کا, نہ فرشتوں کا, نہ وحی کا, نہ کتابوں کا. تو حقیقت میں ایمان جو ہے وہ اجمالاً اگر کہا جائے گا کہ ایمان باللہ یا توحید کا نام ہے, اگرچہ لازم ہے ایمان بالآخرہ, ایمان بالرسالہ. تو ہمارے اس پروسیس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ ایمانیات کے ثلاثہ جو ہے یہ مختلف جو تین سٹیپس ہیں ان کے ساتھ ان کا علیحدہ علیحدہ تعلق ہے. مثلاً انقلابی نظریے کے اعتبار سے اصل سے توحید, اس توحید کا معاملہ یہ ہے. علامہ اقبال کا شعر بہت عمدہ ہے کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی, اور اب کیا ہے فقط مسئلہ علم کلام. اب تو یہ صرف ایک عقیدہ بن کر رہ گیا, عقیدہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ مانتے ہیں. اس کی وہ قوت جو ہے, اس کی نظریاتی قوت جو ہے, جو ایک انقلابی فکر مطمئن ہے وہ سامنے رہی ہوئی. اب ظاہر بات ہے عقیدے میں تو لمبی چوڑی بحثیں ہوں گی, تفاصیل کے اندر جائیں گے تو اس کے اندر بہت سی یوں سمجھیے ہیئر سپلٹنگ ہوگی, بال کی کھال اجڑی جائے گی, یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اس میں لگے رہیں گے, ہیں صفات ذات حق, حق سے جدا یا عین ذات, جبر و قدر کا معاملہ کیا, وغیرہ وغیرہ مسائل. لیکن اصل میں یہ توحید جو ہے در حقیقت یہ بہت بڑا انقلابی نظر. اب اس سے میں عرض کر دوں کہ توحید کا ایک پہلو یہ کہ وہ ایک مذہبی عقیدہ ہے, یہ بھی ہے, صحیح ہے, غلط نہیں ہے. اس لیے کہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اسلام میں تو وہ چھ کی چھ چیزیں جمی ہیں, جمع ہے, عقیدہ بھی ہے, عبادات بھی ہے, سوشل کسٹمز بھی ہے, معاشرتی نظام بھی ہے, معاشی نظام بھی ہے, اور سیاسی نظام بھی ہے. یہ چھ کے چھ ایسپیکٹ جو ہیں انسانی زندگی کے, جن میں سے تین کو تو کہہ دیا گیا ہے یہ تو ہے انسانی زندگی, اور تین ہے اجتماعی زندگی. یہ مذہب کا دائرہ ہے اور یہ سیکولر دائرہ ہے. ہم اس کو تقسیم کو تسلیم نہیں کرتے. انسانی زندگی ایک عبادت ہے, ناقابل تقسیم, اور یہ چھ کی چھ چیزیں اسلام میں موجود ہیں. تو توحید کا ایک اعتقادی پہلو بھی ہے, لیکن توحید کا ایک انقلابی پہلو بھی ہے. اب میں پہلے چاہتا ہوں کہ آپ اس کے انقلابی پہلو کو سمجھ لیں. توحید کی تین کرونریز ہیں, تین اس کے منطقی نتائج ہیں جو تین اعتبارات سے جو پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے اس کی جڑ پر حملہ آور ہوتے ہیں. مطلب توحید کی ایک کرولری یہ ہے کہ ان الحکم الا للہ, حاکمیت صرف اللہ کی ہے, سوورنٹی بلانگس ٹو ہم اینڈ ہم الون, سروری زیبا فقط, فقط کے دس پر غور کیجیے, سروری زیبا فقط اس وقت ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے اس بری باقی بتانے آدمی. اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہیومن سوورنٹی اس کی نیگیشن ہو گئی, کمپلیٹ نفی ہو گئی, چاہے وہ بادشاہت کی شکل میں ہو کہ ایک شخص سوورن بن کر بیٹھا ہوا ہے, چاہے وہ ڈیموکریسی کی شکل میں ہو کہ عوام کو سوورن بنا دیا گیا, وہ عوامی حاکمیت ہو انفرادی حاکمیت ہو, کوئی قوم دوسری قوم پر حاکم ہو جائے, ہر چیز کی نفی سیاسی نظام کا سب سے بڑا انقلابی نظریہ ہے کہ انسان کے لیے حاکمیت ہے نہیں, حاکمیت صرف اللہ. آپ دوسری کرول لیجیے, اقتصادی نظام میں سب سے بڑا فلسفہ ہوتا ہے ملکیت, یہ میری ملکیت ہے میں جو چاہوں کروں. توحید نے نفی کر دی ہے کوئی ملکیت کسی کی ہے ہی نہیں, ملکیت صرف اللہ. جیسے کہ سیاسی میدان میں حاکمیت کی نفی کر کے خلافت کا تصور دیا ہے, انسان خلیفہ ہے, حاکم نہیں, بادشاہ نہیں, سوورن نہیں, وائس ریجنٹ ہے. کسی طریقے سے اقتصادی میدان میں انسان کسی شے کا مالک نہیں, امین ہے, کسٹوڈین ہے, یہ اس کے پاس مالک کی امانت ہے. نہ صرف یہ کہ کوئی گھر ہے تو بھی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے, دکان ہے تو امانت ہے, کارخانہ ہے تو امانت ہے, اسے آگے چل کر اس کے ہاتھ اس کے پاس امانت ہے اللہ کی, اس کی ٹانگیں اس کے پاس اللہ کی امانت ہے, اس کی آنکھیں اس کے پاس اللہ کی امانت ہے. اگر میں سمجھوں کہ میری آنکھ ہے, میرا ہاتھ ہے, جیسے چاہوں استعمال کروں, میرے پاؤں ہیں, یہ میں جیسا چاہوں ان کو لے کر جاؤں تو غلط ہو جائے, نہیں, یہ اللہ کا یہ امانت میرے پاس ہے, اس سے میں وہی کام کر سکتا ہوں جو اللہ نے جس کی اجازت دی ہے. یہ آنکھیں میرے پاس اللہ کی امانت ہے, اس سے میں وہی چیزیں دیکھ سکتا ہوں جس کی اللہ نے اجازت دی, یہ ہے کسٹوڈین ہونے کا تصور. تو ملکیت کے تصور کی نتی ہو گئی, ظاہر بات ہے کہ ملکیت مطلقہ ایبسولیوٹ اونرشپ کا کسی کے لیے بھی کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کے پاس, اللہ کا ہے, باقی تو استخلاف ہے. یہ مما جعلکم مستخلفین فیہ, اللہ نے تمہیں جن جن چیزوں میں خلافت دینی ہے وہ چیزیں گویا کہ تمہارے پاس اس کی امانت ہے, ان کو استعمال کرو تو اللہ کی مرضی کے مطابق. نمبر تین, اب دیکھا آپ نے کہ یہ اقتصادیات میں ایک نہایت بنیادی انقلابی فکر آ گئی. نمبر تین, سماج اور معاشرے کے اندر تمام انسان اللہ کی مخلوق ہے, لہذا تمام انسان پیدائشی طور پر برابر ہے. نو ون از ہائر نو ون از لوور, کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں, کوئی اعلیٰ نہیں کوئی اعلیٰ, پیدائشی طور پر بعد میں ایکوائرڈ کریکٹر کے اعتبار سے کوئی اونچا کوئی نیچا ہو جائے, کسی نے علم بہت حاصل کر لیا ہے اس کی فضیلت ہو جائے گی, کسی کے اخلاق بہت بلند ہیں اعلیٰ ہے, کردار اونچا ہے, وہ عزت ہوگی. ان اقربکم عند اللہ اتقاکم, لیکن پیدائشی طور پر کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں, کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں, کسی عرب کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں, کسی اجمی کو کسی عرب پر فضیلت نہیں. یہ میں اس لیے نشست میں کر چکا ہوں کہ ایچ جی ویلز نے اس کے حوالے سے اتنی بڑی گواہی دی کہ یہ باتیں کہی تو بہت سے لوگوں نے تھی پہلے دنیا میں, لیکن پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک معاشرہ بالفعل قائم کیا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو ہے بائی برتھ آل ہیومن بینگز آر ایبسولیوٹلی ایکول, یہاں تک کہ مرد سپیریئر اور عورت انفیریئر نہیں ہے. قرآن کہتا ہے بعضکم من بعض, تم ایک دوسرے ہی میں سے ہونا, ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے, ایک ہی ماں کے رحم میں بیٹے نے بھی پرورش پائی ہے بیٹی نے بھی, تو بیٹا کیسے سپیریئر ہو جائے گا اور بیٹی کیسے انفیریئر ہو جائے گی. ہاں معاشرتی نظام جب بنے گا تو اس میں ذمہ داریوں اور حقوق اور فرائض کے اعتبار سے فرق ہو جائے گا, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دفتر ہے تو اس میں ایک افسر ہے, ایک چپراسی ہے. ایز ہیومن بینگ دے آر ایکول, ہیومن ڈگنیٹی, اس میں ان میں فرق نہیں ہے. اور سیاسی اعتبار سے دونوں کا ایک ہی ووٹ ہوگا, افسر صاحب کے 10 ووٹ یا 20 ووٹ نہیں ہے, وہ بھی جائے گا تو ایک ہی ووٹ ڈال کے آئے گا, اور چپراسی کا بھی ایک ووٹ ہوگا. سیاسی اعتبار سے بھی دے آر ایکول, لیکن یہاں اس دفتر کی مینجمنٹ میں چپراسی چپراسی ہے, افسر افسر. اسی طرح گھر کے ادارے میں جو مرد ہے وہ وہاں پر حاکم کی حیثیت رکھتا ہے, افسر کی حیثیت رکھتا ہے, اور بیوی جو ہے وہ در حقیقت اس کے تابع کی حیثیت رکھتی ہے. یہ انتظامی بات ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت پوچھتی ہے. اب آپ نے دیکھا کہ یہ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم, میں یہ لفظ بار بار بولتا رہا ہوں, ان تینوں پر اس عقیدہ توحید کی جو ہے ضرب رکھتی ہے کہ انسانی حاکمیت کے تصور کی نفی ہے مطلق, انسان کے لیے ملکیت مطلقہ کی نفی ہے مطلق, اور انسانوں میں کسی اونچ نیچ, کوئی برہمن کوئی شدھ, نہ برہمن اونچا ہے نہ شدھ نیچا ہے, برابر بائی برتھ آل ہیومن بینگز آر ایکول. اب اس سے بڑا انقلابی نظریہ اور کون سا ہوگا؟ البتہ یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا, اس کی ایک اعتقادی پوزیشن بھی ہے. مطلب یہ کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے, اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے, تو بت پرستی ہو رہی تھی. یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے, اللہ کو مانتے بھی تھے, اور ٹاپ پر جا کر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ایک ہی اللہ ہے, اللہ کے نیچے ہیں یہ سبارڈینیٹ خدا ہیں, چھوٹے خدا ہیں, اللہ تو ایک ہی ہے, آلیہ ہیں نیچے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں مہادیو تو ہمیشہ مانا گیا ایک ہی ہے, البتہ دیوی دیوتا یہ بے شمار ہیں, مہادیو وہ تو ایک ہی ہے. اسی طرح رومن اور گریک مائتھولوجیز میں گاڈ, جب بڑے گیتے لکھتے ہیں گاڈ, وہ ایک ہی ہے, اومنی پوٹنٹ, اومنی شینٹ, اومنی پریزنٹ, علا کل شین قدیر, بکل شین علیم, ہوا معکم اینما کنتم. ان تمام چیزوں کے اعتبار سے نوٹ کیجیے کہ بعد نیچے لکھے جانے والا گاڈ تو ہے, البتہ یہ کہ اس کے نیچے گاڈز اینڈ گاڈیسز کی فوج کی فوج ہے کہ ضرورت رکھی تھی. یہ عقیدہ چونکہ وہاں چل رہا تھا, لہذا وہاں پر زیادہ زور توحید کے اعتقادی پہلو پر دیا گیا. آج ہمیں اگر کام کرنا تو ہمیں تو مسلمانوں میں کام کرنا ہے, اور مسلمان تو ظاہر بات ہے سب سے پہلے مسلمانوں میں کام کرنا ہے نا, تاکہ ہم اسلامی ممالک میں سے, مسلمان ممالک میں سے کسی میں صحیح صحیح اسلامی نظام قائم کر دیں, منہج انقلاب نبوی پر عمل پیرا ہو کر. تو ظاہر بات ہے یہاں تو سب لوگ عقیدے کے اعتبار سے تو توحید کو مانتے, ہاں ان کے ہاں توحید کی تشریح میں جا کر کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں, بڑی بڑی باریک بحثیں ہو جاتی ہیں, کوئی شفاعت کا معاملہ ہے تو فوت شدہ لوگ جو ہیں ان کا کیا معاملہ ہے, عالم برزخ کی کیا کیفیت ہے, اس میں بھی اختلافات ہو جائیں گے, ورنہ توحید کو تو مانتے ہیں. تو در حقیقت اس وقت چونکہ باقاعدہ بت پرستی ہو رہی تھی, لہذا جو زیادہ زور تھا وہ توحید کے اعتقادی پہلو کی طرف تھا, اور ویسے وہاں نظام کوئی تھا ہی نہیں, کوئی مرکزی نظام نہیں تھا جزیرہ نما عرب میں, کوئی امپرر نہیں تھا, کوئی بادشاہ نہیں تھا, کوئی اسٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی, کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی, کچھ نہیں تھا. ہاں مکے کے اندر چھوٹی سی شہری ریاست تھی, اس لیے کہ جو قریش کا قبیلہ ہے وہ لوگ بیٹھ کر دارالندوا ان کی چھوٹی سی پارلیمنٹ کی مشورے کرتے تھے, فیصلے کرتے, لیکن عرب میں بحثیت مضبوط تو حکومت اور کوئی نظام تھا نہیں. خاموشی رہ زبان میری, یہ جس طریقے سے کہا جاتا ہے وہ اس طریقے سے یوں سمجھیے کہ بے زبانی ہے زبان میری, خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زبان میری, تو وہاں پر بے نظامی ہی کا نظام تھا. لہذا اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ جو ہے وہ توحید کے اعتقادی پہلو پر زور دیا گیا, البتہ توحید کا یہ انقلابی پہلو بھی اس میں مطمر تھا, اس کو ذرا تھوڑا سا گہرائی میں اتر کر سوچنا ہوگا. قریش جن سے کہ حضور نے ابتدا کی ہے اپنی دعوت کی, ظاہر بات ہے مکے میں وہی آباد تھے, خود آپ بھی فرشی تھے, وہیں سے آپ نے بات شروع کی تھی, ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہیں عرب نے ایک بے تاج بادشاہی حاصل تھی, پرولیجز حاصل تھے, ان کے جو کیروانس جاتے تھے تجارت کے قافلے شمال کی طرف شام کی طرف اور جنوب سے یمن کی طرف، ان پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے مونوپولی ان کے ہاتھ میں آ گئی تھی ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کی. یہ کچھ حقائق ذرا سامنے رکھیے آپ کہ دنیا میں یہ جو ایسٹ ویسٹ ٹریڈ تھی اس وقت، جب تک کہ نہر سویز نہیں بنی، نہر سویز ابھی بنی تب سو برس ہوئے، تو ظاہر بات ہے کہ سمندری راستہ جو ہے وہ آ کر رک جاتا تھا. تو یورپ سے سارا سامان تجارت آ جاتا تھا جہازوں پر، اور آ کر شام کی بندرگاہ، فلسطین کی بندرگاہوں پر اتر گیا. ہندوستان سے، ہند چینی سے، چین سے، جزائر شرق الہند سے جتنا سامان آتا تھا وہ آ کر یمن کی بندرگاہوں پر اتر گیا. اب یمن سے اور شام تک کا یہ جو فاصلہ ہے، اس میں قافلے چلتے تھے جو یہاں سے مال اٹھاتے تھے وہاں لے جاتے تھے، وہاں سے اٹھاتے تھے یہاں لے جاتے تھے. تو یہ گویا کہ لنک تھے، یہ لنک تھے ایسٹ اینڈ ویسٹ ٹریڈ میں، مشرق کی اور مغرب کی تجارت میں. اس کی وجہ سے یہ مونوپولی انہیں حاصل اس لیے ہو گئی کہ کسی اور قبیلے کا قافلہ بچ کے جا نہیں سکتا، لوٹ مار غارت گری یہ تو ان کا روح تھا، لیکن قریش کے قافلے پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا، لہذا مونوپولی حاصل ہو گئی انہیں. وہ سارے ان کے کاروان روٹ جو ہے وہ اوپن تھے ان کے لیے، ان کے قافلے جاتے تھے شمال کی طرف، جنوب کی طرف کوئی انہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا. وہ کیوں تھا؟ اس کی بڑی باریک وجہ تھی. وہ یہ تھا کہ تمام عرب قبائل جو تھے جزیرہ نما عرب کے، ان کے بت خانے کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، اس کے قبضے میں تھے، قریش کے قبضے میں تھے. گویا کہ ان کے خدا جو ہیں وہ قریش کے پاس ہاسٹیجز تھے، ہاسٹیجز یرغمالی. اگر کوئی قبیلہ ان کے قافلے پر حملہ کرے تو اس کے بت کو توڑ کر یا اس کی گردن مروڑ کر نہیں بھیجتے. گویا کہ ان کے خدا جو ہے قریش کے ہاتھ میں تھے، یرغمال کی حیثیت سے، ہاسٹیج کی حیثیت سے. لہذا قریش کے کسی قافلے کے اوپر کوئی بھی قبیلہ جو ہے عرب کا حملہ نہیں کرتا، اس لیے ان کو مفادات حاصل. پھر یہ کہ جب سب لوگ آتے تھے یاترا کے لیے، جیسے کہ ہندو جب جاتے مندروں میں تو پیش کرتے ہیں نا، تحفے ہیں، تحائف ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں. سومناتھ کے مندر میں صبح جو مندر تھا اس میں جو اس کے تہانوں میں اتنا زروسیم جو جمع تھا، کیسے جمع تھا؟ اس لیے جب وہ لوگ آتے تھے زیارت کرنے کے لیے اپنے اپنے خداؤں کے، تو چڑھاوے چڑھاتے تھے. تو چڑھاوے کہاں جاتے تھے؟ ظاہر بات ہے جیسے آج ہمارے مزاروں کے چڑھاوے متولیوں کے پیٹ میں جاتے تھے. کچھ تھوڑا سا حکومت نے روکا ہے کہ جب یہ اوقاف بنا دیے اور اوقاف میں وہاں پر جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے، جو ہے یہاں پر جو ہے گلہ ہے یہاں پر ڈالو پیسے، اور پھر وہ اس سے پہلے کیا تھا؟ سارا کا سارا مال کہاں جاتا تھا؟ متولیوں کے پاس. اسی طریقے سے قریش کو ملتا تھا سارا کا سارا وہ مال کہ جو وہاں پہ چڑھاووں کا آتا تھا. لہذا ان کا اقتصادی اور سیاسی اعتبار سے جو انہیں خصوصی ایک حیثیت حاصل کی جزیرہ نما عرب میں، وہ انہیں بتوں کی وجہ سے تھی. تو جب ان بتوں پر ہٹ کیا گیا، ان ہی اللہ اسماؤں سمے تو موہا تم و باؤ تم مان اللہ بیاد سلطان، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ لات اور غزہ اور منات، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ کچھ نام ہے جو تم نے تمہارے آبا و اجداد نے رکھ چھوڑے ہیں، ان میں کوئی الوہیت نہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، ان کو مت پوچھو. اس کا کیا مطلب تھا؟ وہ سارے معاشی جو ان کے مفادات تھے اور جو انہیں سیاسی طور پر بے تاج بادشاہی حاصل کی جزیرہ نما عرب میں، اب وہ خطرے میں پڑ رہی ہے. یہ بت یہاں سے صاف کر دیے جائیں، توحید کا مرکز اس کو دوبارہ ریسٹور کر دیا جائے جو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا، تو یہ قریش کے مفادات تو ختم ہو جائیں. یہ بات ہے جو غالباً یہ جو میسج نام سے، میسنجر آف اللہ کے نام سے پکچر بنائی تھی لیبینز نے، اس میں بڑا پیارا سین ہے. یقین چونکہ یہ جو تصویر بنائی گئی تھی، پکچر بنائی گئی تھی، تو بڑے ریسرچ کے بعد ان میں چیزیں جو ہے جو بیان ہوئے ہیں واقعات، وہ ایسے کہانیاں نہیں ہیں بلکہ بہت اوتھینٹک واقعات ہیں. اس میں ایک واقعہ میں نے دیکھا، اگرچہ کہیں میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے اس کو، اور وہ یہ ہے کہ حضور کے جو ایمان لانے والے نوجوانوں میں جوشیلے تھے، ان میں سے ایک جوشیلہ نوجوان صحابی، وہ پہنچ گیا دارالندوہ میں جہاں یہ قریش کے تمام سردار بیٹھے ہوئے. وہاں پہ ابو جہل بھی ہے، ابو سفیان بھی ہے، سب کے سب ولید بن مغیرہ بھی بیٹھا ہے، سب اس سے جا کے وہاں پر توحید کی دعوت دی. یہ تمام بت جو ہیں اور یہ تمام معبود جو ہیں، یہ سب باطل، ان کی کوئی حقیقت نہیں. اس پر ایک سردار نے، جہاں تک میرا گمان ہے ابو سفیان نے، کا جملہ مجھے بہت پسند ہے, بہت پیاری بات کہی. ینگ مین, دیز گاڈ آر ناٹ اونلی اور ورشپ, دے آر آلسو اور ریونیو. یہ جو معبود یہاں رکھے ہوئے ہیں, یہ جو بت ہیں, یہ صرف ہمارا دین نہیں ہے, مطلب نہیں ہے, تم اسے دین اور مذہب نہ سمجھو, صرف یہ ہماری ورشپ نہیں ہے, یہ ریونیو ہے, یہ ہمارے لیے ہمارے مفادات ہیں, اس سے ہم کو اس کی وجہ سے آمدنی ہوتی ہے, ریونیو حاصل ہوتا ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اگر کہ یہ بات ان شو میں بھی ورڈ کہی نہیں گئی تھی, لیکن امپلائڈ تھی, انہیں تو معلوم ہو گیا تھا نا کہ چوٹ کہاں لگ رہی ہے. اگر نفی ہو جائے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر یہ ساری بت پرستی ختم ہو جائے گی تو جو ہماری حیثیت ہے قریش کی عرب کے اندر وہ ختم ہو جائے گی, اور ہمیں جو مفادات حاصل ہے, مراد حاصل ہے, وہ ختم ہو جائے گی. تو ان کی فائنل انالیسس, وہاں بھی یہ توحید کا جو انقلابی تصور اور پہلو ہے وہ موجود تھا, لیکن وہاں خفی تھا. زیادہ جلی جو ہے وہ ہے مذہبی اعتقادی پہلو, ان کی پرستش نہ کی جائے, ان کو مانا نہ جائے, ان سے دعائیں نہ کی جائے, ان کے سامنے سجدے نہ کیے جائیں, ان کو دنڈوت نہ کی جائے, ان کی دعائی نہ دی جائے. یہ پہلو اگرچہ زیادہ نمایاں تھا, لیکن یہ کہ یہ دوسرا پہلو بھی اس کے اندر امپلائڈ تھا. اور آج اگر ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور منہج انقلاب نظری کے مطابق انقلابی جدوجہد کرنی ہے, تو ظاہر بات ہے آج ہمیں زیادہ اس کے یہ تین پہلو جو انقلابی ہیں انہیں واضح کرنا ہوگا, کیونکہ اس وقت جو دنیا میں دجالیت ہے اس دجالیت نے انہی تین چیزوں پر مورچے لگائے. سیکولرزم, یہ حاکمیت خدا کی رکھو, اپنے گھر میں, مسجدوں میں رکھو, مندروں میں رکھو, جہاں چاہے رکھو, سینیگاگ میں رکھو. ہمارا نظام جو ہے پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم وہ ہیومن سوورنٹی پر چلے گا. سیکولرزم نمبر دو, ہمارا مال ہے, ہم جو اسی طرح استعمال کریں, میری دولت ہے, میں دیتا ہوں کسی کو قرض پر اور میں اس سے کہتا ہوں آپ کو اتنا سود مجھے دینا پڑے گا. ہو آر یو ٹو کوشچن, سود پر ساری معیشت کا نظام ڈال دیا گیا. نمبر تین, یہ انسان مرد اور عورت بالکل برابر ہے, ان کے درمیان کسی بھی اعتبار سے, انتظامی اعتبار سے بھی کوئی فرق نہیں ہوتا, بالکل برابر, شانہ بشانہ. یہ تین ہے در حقیقت دجالیت, یا یوں سمجھیے کہ شیطنت, شیطان کے جو تین وار ہیں کاری جو آج نو انسانی پر ہو گئے ہیں, ان تینوں کا توڑ کریں گے ہم تو ایک اسلامی انقلاب کی جو ہے داغ بیل پڑے گی. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ توحید یا اصول توحید یا نظریہ توحید کے ان انقلابی کرونریز کو نمایاں کیا. اب اس پہلے مرحلے کے حوالے سے ایک بات اور جان لیجیے کہ یہ جو اب دعوت دی جائے گی, اس نظریے کو پھیلایا جائے گا, نمبر ایک اس کا میڈیم ہوگا قرآن. حضور کا دعوت کا میڈیم قرآن تھا, حضور نے کبھی لمبی تقریریں نہیں کی, حضور جہاں جاتے تھے قرآن پڑھ کر سناتے تھے اور قرآن سے ثابت ہے. اے نبی انذار کیجئے تو قرآن سے کیجئے, تبشیر کیجئے تو قرآن سے کیجئے, تذکیر کیجئے تو قرآن سے کیجئے, تبلیغ کیجئے تو قرآن سے کیجئے. لہذا میڈیم قرآن ہوگا, یہ نہیں کہ میں اپنی کچھ باتیں, اپنے نظریات, اپنے خیالات, اپنی تصانیف. اب ایک انسان کی تصنیف میں بہت سی باتیں درستوں کو غلط بھی ہو سکتی ہیں. ہم اسے کیوں مرکز و محور بنائیں؟ کسی ایک مفسر کی تفسیر میں فرق کیجئے, 90% چیزیں درست ہیں, 10% غلط بھی ہو سکتی ہیں. آخر وہ انسان ہے, انفیلیبل نہیں ہے, معصوم نہیں ہے. تو ایمفیسس رہنا چاہیے اور فوکس ہونا چاہیے قرآن کہ میڈیم آف دعوت وہ قرآن, قرآن کے ذریعے سے تبشیر, انذار, تذکیر, تعلیم, تربیت, تزکیہ, قرآن کے ذریعے سے تعلیم کتاب, تعلیم حکمہ, یہ ساری چیزیں قرآن کے ذریعے. نمبر دو, جو بھی اویلیبل ذرائع ہیں آپ کے پاس, پہلے اگر حضور کے پاس تو ایک ہی ذریعہ تھا, یا ون ٹو ون لوگوں سے ملاقات کر کے دعوت پیش کرنا, پی پی کالز, یا کہیں جا کے گلی میں کھڑے ہو کر کوئی شروع کر دینا آواز, لوگ جمع ہو جائیں سنے, یا جیسا کہ حکم ہوا فستا بیمار تومر تو آپ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ نعرہ لگایا وا سبا, ہاں جو وہاں کا رواج تھا, لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے تقریر کی. یہاں جیسے کہ آج بھی ہوتا ہے, آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں کچھ لوگوں سے تو کھانے پر بلاتے ہیں انہیں, کھانا کھلا کے پھر آپ اپنی دعوت پیش کرتے ہیں. جب حضور کو حکم ہوا کہ وہ انذر عشیرتک الاقربین تو آپ نے بنو ہاشم کو کھانے پر بلایا. پہلی مرتبہ کھانا کھا کے جب آپ کھڑے ہوئے بات کر رہے تو انہوں نے ہوٹنگ کی شور مچا دیا, چلے گئے, بات ہونی نہیں. لیکن آپ اس سے بددل نہیں ہوئے, آپ نے کچھ دن کا وقفہ دے کر پھر دوبارہ بلایا, پھر کھانا کھلایا. تو اب یہ میں کہا کرتا ہوں کہ کچھ شرم آ گئی ہوگی کہ دو مرتبہ کھانا کھا لیا ہے, تو اب بارہ جو کچھ یہ کہتے سن تو لو. تو حضور نے پھر وہ بات فرمایا, دعوت اپنی پیش کی, تقریر کی, لیکن یہ کہ جواب میں پورے مجمعے کو صاف سن گیا. وہ ہی بولا سوائے حضرت علی کے وہ کھڑے ہوئے کہ اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں, اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں, اگرچہ میری آنکھیں بھی دکھتی ہیں, یہ آشوب چشم کا عارضہ تقریباً مستقل تھا حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج کے زبان میں جگہ ککرے تھے غالباً, تو یہ بار بار ہر موسم کی تبدیلی پر جب ککرے ہوتے ہیں تو وہ آنکھ دکھنے کو آ جاتی ہے. تو اس طرح کا معاملہ غالباً تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا, تو سارا مجمع کھلکھلا کر ہنس پڑا کہ یہ چلے ہیں دنیا کی تقدیر بدل گئی, اور یہ ان کا ساتھی ہے, ایک 13 برس کا نوجوان. تو اس حوالے سے میں نے صرف آپ کو یہ بتایا ہے, اس وقت تو یہی ذرائع تھے, عورتوں کو ذریعہ نہیں تھا. یا یہ ذریعہ تھا کہ حضور کے ساتھیوں میں سے جو بھی قرآن کچھ یاد کر لیتا تھا وہ جاتا تھا, جا کے پڑھاتا تھا اور لوگوں کو عام کرتا تھا. آج آپ کو معلوم ہے کہ آپ محفلیں منعقد کر سکتے ہیں, جلسے کر سکتے ہیں, ادارے بنا سکتے ہیں, کتابیں لکھ سکتے ہیں, جرنلز پیریوڈیکل شائع کر سکتے ہیں, آپ کے تقاریر, آپ کے دروس جو ہے آڈیوز کے ذریعے سے, ویڈیوز کے ذریعے سے, کہیں موقع مل جائے تو ٹیلی ویژن کے ذریعے سے, جتنے بھی ذرائع ہیں ان کو استعمال کرنا ہوگا. اس لیے کہ ہمارا مقصد تو اس بات کو پھیلانا ہے, اور پہلا مرحلہ انقلابی عمل میں ہم نے یہی سمجھا تھا کہ انقلابی نظریہ ہو اور اسے بڑے سے بڑے پیمانے پر عام کیا جائے, اور اس کے لیے تمام ذرائع ابلاغ جو بھی اس وقت اویلیبل ہوں ان کو استعمال کیا جائے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ تمام ذرائع ابلاغ کو استعمال کیا جائے. یہ پہلا مرحلہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ آپ کا انقلابی فکر در حقیقت توحید ہے. توحید کی 3 کرونٹری, یہ انسان کے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کی جڑوں کے اوپر تیچھا بن کر گرتی ہے, اور اس کو پھر آپ نے قرآن کے ذریعے سے اس توحید کو عام کیا, پھیلایا, اور اس کے لیے ہر ممکن ذریعہ جو اس وقت اویلیبل تھا اس کو استعمال کرنا. اب آگے آئیے, 2 مرحلہ ہے تنظیم. تنظیم کے مرحلے سے کے بارے میں ایک بات تو پہلے اصولاً جان لیجیے. تنظیم خاص طور پر اس جماعت کے لیے کہ جس کے داعی اور امیر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے لیے اولین بنیاد جو تھی لسن نبے کی وہ یہ تھی کہ حضور نبی اور رسول تھے. اگر کوئی شخص مان لیتا ہے, میں نے مان لی آپ کو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں رسول ہیں, اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اشہد انکا یا محمد عبداللہ و رسولہ, اے محمد میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول. یہ کیا معنی ہوئے؟ اب مجھے تو لازم اطاعت کرنی کرنی ہے, اس لیے کہ وما ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحى, وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں, اپنی بات تو نہیں کہہ رہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو اگر کبھی کسی معاملے کے اندر کچھ کہنے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ ہم کوئی رائے پیش کریں تو پہلے پوچھ لیتے تھے, حضور اگر تو آپ کا یہ فعل یا یہ اقدام یا آپ کی یہ رائے اگر تو وحی کے تحت ہے تو سمعنا واطعنا, اگر یہ آپ کی ذاتی رائے ہے تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ عرض کریں, اگر حضور اجازت دیتے تھے پھر اپنی رائے دیتے تھے, اور متعدد مواقع پر حضور نے ان کی رائے کے مطابق فیصلہ اپنا بدل دیا. غزوہ بدر میں جہاں جا کر حضور نے کیمپ لگوایا تھا, کوئی صحابہ حاضر ہوئے کہ حضور اگر تو یہ وحی کے حکم کے تحت ہے تو ٹھیک ہے, سمعنا واطعنا ہمیں قبول, اگر یہ آپ کی ذاتی رائے اور اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ عرض کریں. تو میں ضرور کہوں, یہ کہ ظاہر بات ہے کہ حضور کو تو جنگی تجربہ نہیں تھا, جن لوگوں نے پہلے لڑائیاں لڑی ہوں وہی جانتے ہیں نا کہ کیا چیزیں اسٹریٹجی کے اعتبار سے کیا کون سے مسئلہ بہتر ہے. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمارا کیمپ جو ہے وہ یہاں نہیں وہاں ہونا چاہیے اس جگہ. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, حکم لیا, خیمے وہ کاڑو, وہاں جانے لگا. تو اس اعتبار، لیکن اگر حضور اس پر قائم ہوتے کہ نہیں یہی ہوگا تو مانتے، نامحالہ. اس حوالے سے سب اطاعت تو گویا کہ انگرینڈ تھی اس موومنٹ میں فرام دی ویری فرسٹ مومنٹ. ہوز ایور کلیم دیٹ ہی بلیوز ان محمد دیٹ ہی از دی پروفیٹ اینڈ میسنجر آف اللہ سبحانہ و تعالی، ہی ہیڈ ٹو اوبے ہم اینی ہاؤ. لہذا سب اطاعت جو ہے اس تحریک اور اس دعوت کے اندر، میں پھر وہی لفظ استعمال، انگرینڈ تھی، اس کے اپنے اندر موجود تھی. یہ صورت حال ظاہر بات ہے کہ آئندہ تو نہیں ہو سکتی، حضور کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں. نبی رسول کا معاملہ تو یہ ہے، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، ہم نے نہیں بھیجا کوئی بھی رسول مگر اسی لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اس اعتبار سے حضور کی اطاعت تو لازم تھی، یہ گویا کہ آرگنائزیشن کی بنیاد پہلے سے موجود تھی، لیکن حضور نے ایک خاص مرحلے پر آ کر اس پر ایک اور ردا رکھا. اینٹوں پر اینٹ رکھی جاتی ہے، ردا رکھا جاتا ہے. بنیادی تو ردا جو ہے وہ ہے ایمان بالرسالت، میں نے کہا تھا نا ایمانیات ثلاثہ میں سے ایک ایک کا تعلق ذرا قائم ہوتا جائے گا ان تین سٹیپس کے ساتھ. تو توحید ایمان باللہ وہ ہے انقلابی نظریہ، اور یہ جو ہے تنظیم جماعت سموتا، اس کے لیے اصل شے کیا ہے؟ ایمان بالرسالت. یہ محمد اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ ردا تو ہے پرائمری، پورا پہلا جو ہے بنیادی. اس کے اوپر ایک ردا آپ نے اور رکھا، اس کا نام ہے بیعت. خاص طور پر جب مدینہ کے لوگ آ گئے اور وہ ایمان لے آئے اور ان کی معتد میں تعداد بھی ہو گئی، اور مدینہ میں حضور کو نظر آیا کہ حالات ایسے ہیں کہ میں اگر اپنا مرکز وہاں منتقل کر دوں تو ہماری اس دعوت کے لیے وہاں پر جو بہت ہی زیادہ سازگار ماحول مل سکتا ہے، تو آپ نے بیعت لی. مکے والوں سے اس سے پہلے بیعت کیوں نہیں لی تھی؟ یہ بھی نوٹ کر لیجیے. اس لیے کہ جب انہوں نے رسول مان لیا تو حکم تو ماننا ہی ہے. پھر یہ کہ وہ تو ہر وقت پاس ہی ہیں، ہر وقت وہ آ کر حضور سے معلوم کر سکتے ہیں کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں. کوئی درمیان میں کسی کو امیر بنانا، کسی کو نقیب بنانے کیا ضرورت ہے؟ محدود چند تو لوگ ہیں اور حضور بنفس نفیس موجود ہیں، اس میں کوئی لمبی لائن بنانا کہ اس کے اندر تم نقیب ہو، تم امیر ہو، تم فلا، اس کی کوئی ضرورت نہیں. لہذا کوئی آرگنائزیشنل اسٹرکچر، کوئی آرگنائزیشنل ہائرارکی حضور نے مکے میں پیدا نہیں کی، اور نہ ہی اس معنی میں بیٹھ گئی. بیٹھ اسلام ہوتی تھی، کوئی باہر سے آیا وہ کہتا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، بیٹھ ہو جاتی تھی اسلام پر بیٹھ. لیکن یہ جو مدینے کا مسئلہ جب آ گیا ہے، یہ اصل میں ہوا ہے 12ویں سال میں، 12واں سال نبوی، وحی کے آغاز کے بعد 12واں سال، اور 1 سال قبل ہجرت، -1 ہجری. ہجری ابھی شروع ہوگا ہجرت پر، ابھی ہجرت 1 سال پہلے کروا گیا ہے. اس وقت جو ہے 75 افراد سے حضور نے بیعت کی. یہ بیعت انتہائی اہم ہے اور بڑی طویل ہے، اور یہ کہ یہ متفق علیہ حدیث کے طور پر ہماری احادیث کے ذخیرے میں موجود، بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی. اور جو حدیث متفق علیہ ہو، بخاری میں بھی ہو مسلم میں بھی ہو، وہ گویا کہ روایت کے اعتبار سے تقریباً قرآن کے ہم پلہ ہوتی ہے. عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات کی اب گنتی کی گئی، علی السمع، کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے، وطاعت اور اطاعت کریں گے. فی العسر، چاہے مشکل ہو، تنگی ہو، دقت ہو، والیسر، چاہے آسانی ہو، والمنشتے، چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں، والمکرہ، چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے. سمجھ لیجئے اس کا مطلب کیا ہے، کبھی اجتماعی طور پر فیصلہ جو ہوتا ہے آپ کی رائے کے مطابق ہے تو طبیعت میں انشراح ہوگا اور آپ اس کے لیے بھاگ دوڑ کریں گے، محنت کریں گے، آپ کی رائے بھی وہی تھی جس کے مطابق فیصلہ ہوا ہے. کبھی وہ فیصلہ جماعتی زندگی میں آتا ہے کہ آپ کی رائے کے خلاف ہوا ہے. اب آپ کی طبیعت کے اندر جو ہے آمادگی نہیں ہوگی اس کے لیے کام کرنے کی، لیکن اس بیعت کی اسے آپ کو کام کرنا ہے، اپنی طبیعت پر جبر کر کے کرنا ہے، اس لیے بیعت کی ہے. لہذا حضور نے جو بھی چیزیں ہو سکتی تھیں، جو رکھنے ہو سکتے تھے نظم کو کمزور کرنے کے، ان کو سب کو بند کر دیا. پھر اسرے ور یسرے، یہ نہیں کہ آسانی ہو تبھی، نہیں، مشکل ہو، مشکل پری مرائی بھائی کا جو حکم ہوگا، دیر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی، دیر از ناٹ ٹو ریزن وائی. یہ میں پچھلی نشست میں بیان کر چکا ہوں. چارج آف دا نائٹ بریگیڈ نمبر دو، چاہے یہ کہ طبیعت آمادہ ہو اور چاہے طبیعت پر جبر کرنا ہو، اس سے آگے چلیے. وہ اعلیٰ اثرت نہ لینا، چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں. یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے جماعتی زندگی میں. آپ سمجھتے میں پرانا خدمتگار ہوں، پرانا ساتھی ہوں، بہت وفادار ہوں، میں نے اتنا کام کیا ہے، اور یہ ایک نیا شخص جو ہے کل ہی آیا ہے، کل ہی شامل ہوا ہے جماعت میں، اس کو امیر بنا دیا اور مجھے اس کے تحت دے دیا. طبیعت میں ریوولٹ ہوتی ہے کہ نہیں؟ طبیعت ایبا کرتی ہے. لیکن یہاں بھی ہاتھ آپ نے گویا کہ ہاتھ دھلوا لیے. یو واٹ یور ہینڈز آف، اٹ ول بی مائی پریروگیٹو، میرا اختیار ہوگا، میں جس کو چاہوں امیر بناؤں. تو آپ نے پہلے ہی کہنوا لیا، وہ اعلیٰ اثرت نہ لینا، ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں، آپ جس کو چاہیں ہم پر ترجیح دیں. اعلیٰ اللہ نواز الامر اعلیٰ، ترجیح دینے کا مطلب کیا؟ آپ امیر بنائیں گے اس کو. تو یہ بھی عہد لے لیا کہ جن کو میں امیر بناؤں گا ان کے ساتھ جھگڑو گے نہیں، ہم نہیں جھگڑیں گے ان لوگوں کے ساتھ جنہیں صاحب امر بنایا جائے گا. اللہ نواز الامر اعلیٰ، یہ گویا کہ تو ظاہر بات ہے جماعت بنے گی تو جیسے درخت کی شاخیں ہوتی ہیں، بڑے تلن سے چار شاخیں نکلی ہیں، پھر اور ہر شاخ مجھے شاخیں نکل رہی ہیں. اسی طرح ایک تو امیر مطلق ہے یا امیر اعلیٰ ہے، پھر چھوٹے امیر ہوں گے، کوئی صوبائی امیر ہوں گے، کوئی شہری امیر ہوگا، کوئی آپ پرائمری لیگ بنائیں گے تو کوئی اس کا صدر ہوگا، کوئی اسرا بنے گا تو اس کے نقیب ہوں گے. یہ تو ایک برانچنگ ہے، ایک لمبا سلسلہ ہے، اور جب تک یہ ساری جو جتنی بھی لنکس ہیں یہ پوری طریقے سے مربوط نہ ہو، ڈسپلن ہر جگہ پر جو ہے وہ پوری طریقے سے قائم نہ ہو، تو جماعتی زندگی جو ہے اس کو آپ منظم زندگی تو نہیں کہہ سکتے. اور آخری بات کیا تھی اس بیعت میں؟ وَعَلَىٰ أَن نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ہاں حق بات ہم ضرور کہیں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے. ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی ڈر سے اپنی زبان بند نہیں کریں گے، یعنی رائے ضرور دیں گے ہم، یہ ہے حریت. اور یہ کہ یہ صرف حق نہیں ہے، آپ کا فرض ہے، آپ کا، آپ کی رائے یہ ہے کہ یہاں نہیں ہونا چاہیے، وہاں ہونا چاہیے، ہمارا خیال، آپ کو رائے دینی ہے، آپ کا فرض ہے کہ آپ رائے دیں. تو رائے دینا جو ہے اس میں ہم زبان بند نہیں کریں گے. مبادہ کوئی سمجھے کہ میں، میری کیا حیثیت ہے، میں تو عام آدمی ہوں، میں کوئی بات کروں گا تو شاید لوگ ہنس پڑے گی، یہ کیا بات کر رہا ہے. لیکن نہیں، اس خوف سے اپنی زبان بند نہیں کرنی. جو سنسیئر اوپینین ہے، جو آپ کی آنےسٹ اوپینین ہے، وہ پیش ضرور کرنی، لیکن اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ امیر فیصلہ کرے گا، اور امیر کے فیصلے کے مطابق، آپ کے رائے کے مطابق ہو گیا تب تو آپ کے لیے انشراح کریں گے، آپ انبساط کے ساتھ کریں گے، اور اگر نہیں ہوا تو اپنی طبیعت پر جبر کر کے بھی کریں گے، کرنا ہے. یہ ہے بیعت کا وہ نظام جو حضور نے اختیار کر کے، ایک تو یہ کہ چونکہ اس کے بعد اب اصل تصادم کا مرحلہ ہجرت کے بعد شروع ہونے والا تھا، اور پھر یہ کہ مدینے والے جو آئے تھے وہ ہر وقت تو حضور کے پاس نہیں ہوتے تھے، پونے 300 میل کا فاصلہ تھا اس زمانے کے، پونے 300 میل، 7-8 دن میں تو یہ فاصلہ طے ہوتا تھا بمشکل. پھر نہ کوئی ٹیلی فون ہے، نہ کوئی ٹیلی گرام ہے، نہ کوئی اور چیزیں ہیں، نہ کوئی فیکس ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، کچھ بھی تو نہیں، تو کیسے رابطہ ہوگا؟ اس لیے وہاں آپ نے آرگنائزیشنل ڈھانچہ بھی قائم کیا کہ 75 جو تھے جو ایمان لائے تھے، ان میں سے 12 کو نقیب مقرر کر دیا، 9 حضرت سے اور 3 اوس سے، یہ نقیب مقرر ہو گئے کہ یہ اپنے اپنے حصے کے جو ساتھی ان کے ساتھ رابطہ رکھیں گے. اس یہ نظام آپ نے قائم کر دیا تو گویا کہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر ایک ہائرارکی بھی آپ نے اس وقت قائم کر دی اور یہ وہ شے ہے جو اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے ایک اسوہ ہے ایک نمونہ ہے جو حضور نے چھوڑا ہے ہمارے لیے. میں تو بلکہ اس کی اس حکمت کو زیادہ ضروری سمجھتا ہوں کہ حضور نے اس لیے کہ آپ کے بعد اب نبی آنے والا تو کوئی نہیں رسول کوئی نہیں لہذا وہ بنیادی جو ردا ہے سب و طاعت کا یہ سنیں گے اور مانیں گے اس لیے کہ کوئی نبی کہہ رہا ہے یا رسول وہ تو اب نہیں ہوگا حضور کے بعد تا قیام قیامت کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں تو اب جو بات کس بنیاد پر بنے گی اب سب و طاعت کا ڈسپلن کس بنیاد پر قائم ہوگا وہ نظام بیعت ہے اس کا قرآن مجید میں ذکر ہے سورہ فتح میں ذکر ہے دو جگہ پر پھر خواتین کی بیعت کا بھی ذکر ہے تو بیعت کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے بیعت کا ذکر سیرت میں موجود ہے احادیث نبویہ میں موجود ہے پوری ہماری جو تاریخ ہے مسلمانوں کی اس میں موجود ہے تو یہ بیعت کا انسٹیٹیوشن ہے جس کی بنیاد پر آپ نے آرگنائز کیا تو یہ ہے دوسرا مرحلہ ہمارا جو اس پورے بحث کے اندر میں نے آپ سے اس وقت جو عرض کیا ہے نمبر ایک دعوت دعوت میں بنیادی شے جو انقلابی نظریے کے اعتبار سے تھی وہ توحید بذریعہ قرآن اور جتنے بھی ممکن اس وقت ذریعے ہو سکتے تھے ان کو استعمال کیا گیا تنظیم سموتاد آرگنائزیشن بنیادی ردا سموتاد رسول کے لیے نبی کے لیے لیکن اس پر آپ نے اضافی ردا رکھا بیعت سموتاد بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ الی الاخر الی آخر الحدیث بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم, منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر مشتمل محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے لیکچرز کی ایک سیریز شعبہ سم و بصر مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور پیش کر رہا ہے. سامعین محترم, اس سلسلہ خطابات کا چوتھا حصہ حاضر خدمت ہے, سماعت فرمائیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, آمین یا رب العالمین. انقلابی عمل کا تیسرا مرحلہ انقلابی تربیت. اس تربیت کے یاد کر لیجئے کہ تین تو اسینشل ڈائمنشنز ہیں جو کسی بھی انقلاب کے لیے لازمی ہیں. نمبر ایک, کارکنوں میں انقلابی نظریہ ذہنوں میں بھاگا ہے. نمبر دو, وہ ڈسپلن ہے, سب و طاعت کے عادی ہو جائے. نمبر تین, ان میں تن من دھن ہر شے قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. چوتھی ڈائمنشن اسلامی انقلاب کے لیے لازم ہے اور وہ ہے اخلاقی اور روحانی تربیت. آپ اس کا جائزہ لیجیے, سیرت النبی میں یہ کام کس طور سے ہوئے. سب سے پہلی بات, قرآن کو پڑھتے رہنے پر اتنا زور دیا گیا, اتنا زور دیا گیا, اتنا زور دیا گیا. قرآن ہی در حقیقت ببا ہے, سب چشمہ ہے اس نظریے کا, اس فکر کا, اس فلسفے کا جس پر کہ یہ انقلابی عمل شروع ہونا ہے. قرآن پڑھو, قرآن پڑھو, قرآن پڑھو, اس حد تک کہ آغاز میں تو کہا کہ رات کا کم سے کم ایک تہائی حصہ اور ہو سکے تو دو تہائی حصہ کھڑے رہو اور قرآن پڑھو. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. آنا جو اس وقت قرآن ابھی کتنا نازل ہوا تھا, بہت تھوڑا تھا, اس کو ہیمر کرتے رہو. یہ لفظ جان بوجھ کر استعمال کر, ہیمر اٹ ڈاؤن, ہیمر اٹ ڈاؤن. یہ قرآن تمہارے رگ و پیر میں سراخ کر جائے, یہ مستحضر رہے گا اور کبھی تمہارے اندر جہاد کا اور اس کے لیے جد و جہد کا اور قربانی کا جو جذبہ جو ہے وہ برقرار رہے. اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے, اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ, ان صلاح تنہانی فاشائے بن بن کر پڑھتے رہا کرو جو کتاب میں تم پر نازل کیا گیا. مطلب ما ہوا الہ کا من کتاب رب کلام بدل کلے ماسکی ولن تجد من دونہ ملتحدا. پہلی آیت جو ہے 21ویں پارے کی پہلی آیت سورہ عنکبوت کی ہے. دوسری آیت جو ہے یہ مطلب ما ہوا الہ کا, یہ آیت جو ہے سورہ کہف کی ہے. پڑھا کرو قرآن, پڑھا کرو, تمہارے لیے سہارا یہی ہے. تو در حقیقت قرآن کا یہ پڑھنا اور قرآن کو یہ مسلسل اس کی تلاوت کرتے رہنا, یعنی یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ بس سمجھ لی تو بات ختم ہو گئی. نہیں نہیں, ریپیٹ اٹ, پڑھتے رہو. اس لیے کہ اسی سے تمہارے اندر وہ انقلابی فکر توحید اس کی شمع روشن رہے گی اور اس کے تقاضے جو ہے تمہارے سامنے واضح ہوتے رہیں گے اور تمہارا جو جوش و جہاد کا جذبہ جو ہے وہ برقرار ہے. اس کے بعد مدینے میں آ کر اس میں اضافہ کیا گیا ہے کہ اجتماعی شکل ہے. جمعہ کا نظام اصل میں کیا تھا؟ جمعہ کا نظام یہ گویا کہ اس انقلابی پارٹی کا حزب اللہ کا ہفتے وار اجتماع تھا, اور اس ہفتے وار اجتماع میں خطبہ جمعہ جو ہے وہ تعلیم قرآن کے لیے, ظاہر بات ہے قرآن کے لیے کوئی اور ذریعہ تو وہاں نہیں تھا, نہ مدارس ابھی تھے, نہ کوئی اسکول تھے, نہ کوئی انسٹیٹیوشن تھے, نہ کوئی کتابیں شائع ہو سکتی تھی, قرآن بھی نہیں تھے لوگوں کے پاس اس طرح جیسے ہمارے پاس ہے. کہاں تھے, کس کے پاس تھے؟ وہ تو یہ کسی کے پاس چند آیتیں جو ہے لکھی ہوئی ہے, کسی کے پاس کچھ اور حصہ جو ہے کہیں کہ کہیں اونٹ کی چھانے کی ہڈی کے اوپر لکھا ہوا ہے, کسی نے کچھ کپڑے پہ لکھا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک اجتماعی نظام, ہفتے وار اجتماع, ویکلی میٹنگ آف دی ریولوشنری پارٹی, جیسے کہ کمیونسٹوں نے شروع کیا, جیسے کہ ہمارے ہاں بھی جو دینی تحریکیں چلی ہیں انہوں نے پھر ہفتے وار اجتماع کو اس میں لازمی قرار دیا تاکہ اپنے اس فکر کو تازہ کریں. وہ ہفتے وار اجتماع تھا نماز نظام جمعہ, کہ کوئی شخص جو ہے حضور کیا کرتے تھے. مسلم شریف میں روایت ہے, کانا یقرأ آیات من القرآن ویذکر الناس, آپ خطبہ جمعہ میں قرآن مجید کی آیات کی تلاوت فرماتے تھے اور لوگوں کو یاد دہانی کراتے تھے. یہ یاد دہانی کرنا, ریمائنڈ کرنا, ذہنوں میں تازہ کرنا, ان کا فکر تازہ رہے, ان کی سوچ جو ہے, ان کا نظریہ جو ہے, ان کا ایمان جو ہے, اس کی آبیاری ہوتی رہے. اس میں اگر کہیں کوئی جھنجھلاہٹ پیدا ہو گئی ہو تو اثر نو وہ شائننگ ہو جائے, اس کے اندر اثر نو جو ہے نورانیت پیدا ہو جائے. یہ ہے ذریعہ قرآن مجید کے ذریعے سے فکر کو تازہ. اب تلاوت قرآن کے لیے جتنی بھی ترغیب آئی ہے, ایک لفظ بھی آپ پڑھتے ہیں تو ایک ایک حرف کے اوپر دس دس نیکیاں ملتی ہیں. یہ آپ نے حدیث سنی ہوگی, الف لام میم ایک لفظ نہیں ہے, تین حرف ہیں, الف دس نیکیاں, لام دس نیکیاں, میم دس نیکیاں. حدیث ہے, یہ اس قدر زور کیوں ہے کہ در حقیقت جیسے جدید جو نظام تھا ہمارا کمیونزم کا, جو اب ختم ہو گیا تقریباً, مر گیا ہے, اگرچہ دوبارہ ری اپیئر ہو سکتا ہے لیکن فی الحال یوں سمجھیے کہ مر گیا, بھوس میں مر گیا, اپنی جنم بھومی میں مر گیا. وہ نظام جو ہے وہ در حقیقت ایک کتاب کا ظہور ہے, داس کیپیٹال. اسی لیے اقبال نے ماسک کے بارے میں کہا, نیس پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب. اگرچہ وہ ماسک جو ہے وہ پیغمبر تو نہیں تھا لیکن وہ بھی ایک کتاب لے کر آیا تھا, اس کے پاس بھی کتاب تھی, داس کیپیٹال. اس نے ایک نظریہ دیا, اس نے فکر دیا, اس فکر نے لوگوں کو کانکر کیا, ہم خیال بنایا, اور پھر جب وہ لوگ پوزیس ہو گئے اس فکر سے تو پھر انہوں نے انقلابی جدوجہد کی اور انقلاب برپا کر دیا. اسی طرح انقلاب محمدی ہم کہہ سکتے ہیں کہ در حقیقت ظہور ہے قرآن مجید کا, قرآن مجید کا فکر. جیسے کہ مولانا حالی نے کہا, اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. یہ نسخہ کیمیا قرآن مجید, قرآن پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو. یہ ہے پہلا مرحلہ جو میں نے عرض کیا, اپنے نظریے کو تازہ رکھنا, برقرار رکھنا, اپنے انقلابی فکر کو جو ہے ہمیشہ مستحضر رکھنے کا ذریعہ تلاوت قرآن, ترتیل قرآن. نمبر دو, یہ جو عادت ہے سب اوقات, اس کا براہ راست تعلق اس وقت جو ہوا ہے, سب سے بڑی جو اس زمن میں تربیت حاصل ہوئی ہے وہ اصل میں چوتھا جو سٹیپ ہے اس کے حوالے سے. جب آپ سے یہ کہا جائے کہ چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا, اب یہ کتنا بڑا امتحان ہے انسان کے لیے. دیکھیے کوئی شخص دیکھ رہا ہو جیسے کہ خباب بن العرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا ہے, انہیں بلایا گیا آؤ, حاضر ہو گئے, ان کے نگاہوں کے سامنے دہکتے انگارے زمین پر بچھائے گئے, کہا اتارو کرتا آپ کا, اتار دیا ڈیڑھ ڈال کے اوپر. اب کیا مطلب ہے, مجھے زندہ بھوننا چاہتے ہیں, زندہ روز کرنا چاہتے ہیں, میرے زندہ کی کباب بنانا چاہتے ہیں. اب یہ شخص جو ہے جس کو آپ انگریزی میں ڈیسپریٹ کہتے ہیں, کہ ڈیسپریٹ آدمی جو ہے اجازت ہو تو دو تین کو تو مار کر مرے گا نا, ڈیسپریٹ آدمی میں بڑی طاقت آ جاتی ہے, بڑی طاقت, اسے مانو میں نے تو مرنا ہی مرنا ہے, تو ان میں سے چند کو تو لے کے مروں گا. ایک بلی بھی چھوٹے سا جانور ہے, کیا ہے اگر آپ اسے کسی کارنر کے اندر جو ہے گھیر لیں گے اور اسے معلوم ہو جائے کہ میرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے, وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے گی, کیا وہ چھوٹے سے جانور کی, اور ہو سکتا ہے آپ کے آنکھ کے اوپر مراد آپ حملہ آور, یہی معاملہ ہو, لیکن آپ کو حکم نہیں ہے, اس کا اجازت نہیں. اب آپ اس میں لیٹ گئے, حضرت خباب پیٹ کی کھال جلی, چربی پلی, دادا کی دیکھ سک جھیل رہا, کیوں جھیل رہا ہے, نہ کھڑا ہو کر ایک کو مکہ مارے اس کو یہ کرے جو کہ دھکا دے, چار آدمی زبردستی لکھائے وہ دوسری بات ہے, آٹھ آدمی پکڑیں گے کم سے کم تب وہ انگاروں پر لٹا سکیں گے نا, ورنہ تو نہیں آدمی کو لٹا سکتا, ایک آدمی تو نہیں لٹا سکتا, اور ایک دو چار کو مار کر جو ہے مرے گا, لیکن نہیں جاگ. سب سے بڑا ڈسپلن پیدا کرنے والا معاملہ ہے. بدقسمت اس میں سیرت النبی کا جو یہ چوتھا اسٹیج ہے پیسو ریزسٹنس, اسے ہمارے ہاں بہت کم سیرت نگاروں نے سمجھا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے, اس کے کس قدر دور رس نتائج اور اثرات پیدا ہوئے, وہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, پھر میں ابھی چوتھے سطح پر بھی ہم آئیں گے تو اس کو دوبارہ میں دوہرا دوں گا, لیکن یہاں اس وقت یہ کہ اسی سے در حقیقت سم و طاعت, سنو اور مانو, سب سے بڑی آزمائش اس کے ذمن میں یہ بھی تھی, چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں کچھ نہیں. حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو اسی طریقے سے ابو جہل نے ٹارچر کر کے بدترین, اور ٹارچر کر کے انہیں دونوں کو شہید کر دیا, نہ انہوں نے ریٹیلیٹ کیا, نہ کم سے کم چالیس اس وقت مسلمان موجود تھے مکے میں, انہوں سے کسی نے آ کر ابو جہل کا ہاتھ پکڑا, الاؤڈ نہیں, نو پرمیشن فرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ڈسپلن میرے نزدیک سب سے زیادہ اس ڈسپلن کا خوبر جو ہوئے ہیں صحابہ اکرام, وہ در حقیقت کی بنیاد پر. نمبر تین, تن من دھن نچھاور کر دینے کے لیے تیاری. کس کا تعلق بنیادی طور پر تیسری ایمانیات میں سے جو تیسری شرط ہے ایمان بالآخرہ. اگر یقین ہے کہ یہ زندگی تو بہرحال آج نہیں تو کل ختم ہو جانی ہے, اصل زندگی آخرت کی ہے, وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, جو کچھ میں خرچ کر رہا ہوں اللہ کے دین کے لیے کہاں جا رہا, کہیں نہیں جا رہا, وہ ڈیوائن بینک ہے اللہ کا, اس پہ ڈپازٹ ہو رہا ہے. آئی سینڈ ٹو لوز نتھنگ. آخرت کا اگر یقین ہو تو میں نے اگر کچھ خرچ کیا تو خرچ نہ کیا, میں نے تو بچت کی ہے. بڑا پیارا واقعہ ہے حضور کا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں ایک بکری ذبح ہوئی, سارا گوشت تقسیم کر دیا گیا, صاحب صفا تو باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے, صرف ایک شانے کا ایک گوشت شانہ دستی, یہ انہوں نے بچا کے رکھ لیا. حضور کو یہ دستی کا گوشت جو ہے وہ بہت پسند تھا, مربوب. حضور آیا, پوچھا ما بقی منہا, اس بکری میں سے کیا بچا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, ما بقی منہا الا کتفھا, کچھ نہیں بچا اس میں سے, سب ہم نے دے دیا اللہ کے راہ میں, صرف ایک دستی بچی. اب جواب سنیے حضور کا, بقیہ کلھا الا کتفھا, پوری بکری بچ گئی ہے سوائے اس دستی کے جو ہم کنزیوم کر لیں گے,
یہ تو ہم کھا لیں گے نا، جو ہم نے کھا لیا وہ کل نہیں ہوا گیا، لیکن جو دے دیا اللہ کے راستے میں وہ ہے بچت اصل میں، یہ ہے جو زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے ایمان بالآخرت کے حوالے سے، ویلیوز ہی بدل جاتی ہے، یہ موت موت نہیں ہے، یہ تو زندگی کا شاہدرہ ہے، اس میں سے داخل ہو کر جیسے آپ لاہور آتے ہو تو شاہدرے سے گزرنا ہی پڑے گا نا لاہو والا، اسی طریقے سے دلی کے بھی مشرق میں شاہدرہ تھا، یو پی سے جو بھی آتا تھا اس شاہدرہ سے گزر کر، شاہدرہ شاہدرہ کا مطلب ہے بہت بڑا دروازہ، شاہی دروازہ شاہدرہ، یہ شاہدرہ جو ہے اس سے ہو کر آ پائیں گے لاہور، شاہدرہ سے ہو کر آتے تھے دلی میں، تو یہ تو ابدی زندگی کا شاہدرہ ہے، موت تو نہیں ہے، موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر، پھر اگر قتل ہو گئے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے تو یہ اصل زندگی ہے، انہیں مردہ نہ سمجھو نہ کہو، ایمان بالآخرت ہے کہ جو پھر انسان تن من دھن ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا اگر آخرت پر ایمان ہو، یہی وجہ ہے قرآن مجید میں واقعہ یہ ہے کہ توحید سے بھی زیادہ زور آخرت پر ہے، توحید اصولی بات ہے، آخرت عملی بات ہے، انسان کے عمل پر جس کا اثر پڑتا ہے وہ ایمان بالآخرت ہے، آخرت پر آپ کو یقین ہوگا تو پھر آپ کا اپنا عمل بھی درست ہوگا، آپ کو اپنے ہر عمل کی جواب دہی کرنی ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، اگر یہ بات مستحضر رہے تو غلط کام کیسے کریں گے، اللہ ہر آن ہے ہر جگہ ہے مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے پاس کوئی جائے فرام نہیں کوئی جائے پناہ نہیں، مجھے لا محالہ اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے، آئی ہیو ٹو فیس دی گرانڈ اکاؤنٹبلٹی آف دی ڈے آف ججمنٹ، کوئی مفر نہیں، وہ آدمی کا اپنا عمل بھی درست ہے، اور یہاں خاص طور پر من ہے یہ انقلاب النبی میں، اگر حضرت ابو بکر نے 40,000 درہم کا سرمایہ تھا جب ایمان لائے ہیں، مکی دور میں سارا سرمایہ خرچ کر دیا حضور پر حضور کی دعوت پر، اور ان غلاموں اور کنیزوں کو خرید خرید کر آزاد کرنے پر دینے تھے ان کے جو مشرک آقا تھے وہ سخت پرسیکیوٹ کر رہے تھے، حضرت بلال کو بھی انہوں نے خرید آزاد کیا، اس حوالے سے وہ تھی جب ہجرت پر گئے ہیں حضور کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں تو کچھ چھوڑا نہیں گھر میں، ایک مرتبہ تو بعد میں ہوا ہے 9 برس بعد غزوہ تبوک کے موقع پر کہ جو کچھ گھر میں تھا سارا کا سارا سمیٹ کر رکھ دیا، اس سے پہلے ہجرت سے قبل ہو چکا ہے جو کچھ گھر میں تھا، حالانکہ بیوی بچوں کو اور بوڑھے باپ کو نابینا کو چھوڑ کر جا رہے تھے، ان کے لیے بھی ایک پیسہ نہیں چھوڑا، دونوں بیٹیاں تھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ابو بکر کے والد تھے وہ ایمان نہیں لائے تھے، ابو قحافہ وہ بعد میں فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، نابینا تھے، جو بھی تھوڑی سی پونجی تھی وہ بھی ساتھ لے لی کہ کہیں ضرورت پڑے گی سفر میں، کچھ نہیں چھوڑا، کیوں؟ یہ سارا کچھ تو جمع کیا ہے نا ابو بکر نے آخرت میں، اور جو ڈیوائن بینک ہے آف دی ہیئر آفٹر اس میں بہت بڑا شرع سود ملتا ہے، وہ جائز سود ہے، وہ حرام سود نہیں ہے، وہ 700 گنا سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے کہ جیسے ایک دانہ جو ہے زمین میں تم نے بویا، ایک مکئی کے دانے سے ایک پودا مکئی کا آیا، اس میں 7 جو ہے سٹے لگے ہوئے ہیں اور ان میں ہر ایک میں 100 دانے ہیں، 700 دانے ہو گئے نا ایک دانے سے، یہی اجر و ثواب ہے آخرت کا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا اور زیادہ کر دے گا، بڑھا دے گا اور دگنا چگنا کام کر دے گا، اس حوالے سے اگر یقین ہو تو پھر کچھ خرچ کرنا کیسے بھاری گزرے گا آدمی پر، تل بل دھن لگا دینا کیسے بھاری گزرے گا، جان دے دینا کیسے مشکل نظر آئے گا، یہ جان دینا تو اصل حیات ہے، یہ تیسری چیز جو ہے ہر شے کو اللہ کی راہ میں لگا دینے کے لیے تیاری، اس کی بنیاد ایمان بالآخرت، نمبر 4 روحانی تربیت کے لیے چاہیے، روحانی تربیت کا اصل میں ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ یہ ہے کہ نفسانی تقاضوں کو دبایا جائے. آپ کی ایج اور لبیڈو, آپ کے اینیمل انسٹنکٹس جو ہیں وہ چاہتے ہیں آپ کو کنٹرول کرنا, آپ کی پوری شخصیت کے اوپر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ ان کو دبائیں گے تو روح کو ریلیف ملے گا, روح کو آزادی ملے گی, روح جو ہے پھر وہ ریلیف کا سانس لے گی, سائی آف ریلیف, اور اللہ کی طرف متوجہ ہوگی. ان کو دو ذریعوں سے, نمبر ایک وہ جو رات کو کھڑے رہنا ہے اللہ کے لیے, رات کی نیند اس کو کیا نہیں ہے, کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. رات کو کھڑے رہنا اللہ کے سامنے, یہ نفس کو کچلنے میں, ان ناشیت اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا, واقعہ یہ ہے کہ رات کے وقت کا جاگنا جو ہے, کھڑے رہنا جو ہے, یہ در حقیقت نفس کو کچلنے میں بہت ہی مؤثر ہے, بہت مفید ہے, اور اس وقت جو بات پھر نکلتی ہے انسان کے زبان سے وہ سیدھی جاتی ہے اللہ کی طرف, درمیان میں کوئی ڈسٹربنس ہے ہی نہیں, آپ ہے اور آپ کا رب ہے, باقی سوئی ہوئی ہے دنیا, پرسکون ماحول ہے, کوئی آواز نہیں, کسی طرح سے کوئی ڈسٹربنس نہیں, اور آپ کا رب. یہ ہے روحانی ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ. البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ اس قدر سخت مشقت جو ہے یہ بہت دیر تک جاری رکھتا حکمت کے خلاف تھا. چنانچہ شروع میں جب یہ آیت نازل ہوئی ہے آیات, اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد 10 مہینے 12 مہینے 16 مہینے مختلف روایات کے آیت نازل ہو گئی جو اسی سورہ مزمل کے آخری میں ہے, ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤا ما تیسر من القرآن. اے نبی, آپ کے رب کے علم میں ہے کہ آپ بھی کھڑے رہتے ہیں اور آپ کے کچھ ساتھی بھی کھڑے رہتے ہیں 2/3 رات اور آدھی آدھی رات, کم سے کم 1/3 رات اللہ کے علم میں ہے, لیکن اللہ ہی نے یہ دن اور رات کا اندازہ مقرر کیا ہوا ہے, اللہ کی حکمت میں ہے. رات جو ہے انسان کے آرام کے لیے, اس ریجوینیشن کے لیے, دن بھر کی مشقت کے بعد انسان کو ریجوینیشن, ری وائٹلائزیشن کے لیے ضروری ہے کچھ نہ کچھ ریسٹ. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے, بناؤ یہ قدر اللیل والنہار علم ان تحصوہ, اس شدید مشقت کو اللہ جانتا ہے کہ آپ لوگ زیادہ دیر تک نہیں نبھا سکتے. فقرؤا ما تیسر من القرآن, تو اب یہ تہائی شب کم سے کم اس کی قید جو ہے ختم ہو گئی, جتنا بھی آسانی سے ممکن ہو پڑھ لیا کرو قرآن. یہ بہت جلدی ہی در حقیقت آیت نازل ہو گئی, اور اس کے کچھ عرصے بعد 10-11 برس بعد پھر اس آیت کا آخری حصہ نازل ہوا, علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اب ایک اور بدل تجویز کر دیا گیا, اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ کبھی بیمار بھی ہوں گے, ان کے لیے یہ قیام اللیل ممکن ہی نہیں رہے گا, کچھ لوگ ہوں گے جو سفر کے لیے زمین میں جائیں گے کاروبار کے لیے, اور وہاں ان کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ رات کی نماز اور قیام اللیل کا اہتمام کرنا, کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلیں گے, ظاہر بات ہے جنگ کا معاملہ جو ہے دن بھر جو بھی سختیاں بیتتی ہیں تو رات کو پھر آرام کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور آسان کر دیا, بس جتنا بھی آسانی سے ممکن ہو پڑھ لیا کرو, ہاں نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو. یہ بدل کی حیثیت سے فرض اب یہ چیزیں, 5 وقت دن میں نکلو تاکہ وہ ذکر والی بات اقیم الصلاۃ ذکری, وہ اپنے فکر اور فلسفے کو تازہ کرنے کے لیے یہ پہلے رات کے 2/3 یا 1/3 کم سے کم جو ہے کھڑے رہنے کی جو بات تھی وہ ختم کر کے اب دن میں 5 مرتبہ نکلو, فجر کے وقت آؤ, ظہر کے وقت آؤ, عصر کے وقت آؤ, مغرب اور عشاء, اور اپنا وہ قرآن بھی سنو, خود بھی پڑھو, اور اس میں اپنے اس فکر کو تازہ کرو, طاعت کا جتنا بھی ہو سکے جس کے لیے بھی ہو سکے وہ کرے. اب یہ فرض نہیں ہے, یہ واجب نہیں ہے, یہ نفل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو واجب کے درجے میں برقرار رکھا گیا. اس نفسانیت کا دوسرا علاج اور روحانیت کے لیے دوسرا قدم, مال کی محبت کو کھرچ کھرچ کر نکال دو. انفاق خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. اس لیے اس نفس کو سب سے زیادہ محبوب شے کیا ہے؟ حیات دنیاوی, اس کی لذتیں, اور اس کا ذریعہ مال ہے, مال کی محبت ہے. اس مال کی محبت کو دل سے نکالو. آگے چل کر تو بلکہ مدنی دور میں واضح کیا گیا کہ نفاق کے مرض کا علاج کیا ہے؟ انفاق ہے. نفاق کا علاج انفاق. نفاق کا اگر علاج کرنا ہے تو انفاق, اللہ کے نام خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. یہ گویا کہ تزکیہ نفس. زکات جو ہے در حقیقت اسی لفظ تزکیہ سے بنی ہوئی ہے, لفظ کی زکات. تو تزکیہ نفس کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. یہ دو چیزیں ہیں کہ جو اضافی طور پر تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہیں. پہلی تین چیزیں میں نے عرض کیا تھا, کوئی خالص دنیاوی انقلاب ہو, مادی انقلاب ہو, کمیونسٹ ریولوشن ہو, پیور ریولوشن ہو, ریولوشن اگر ہو, اے ٹرو ریولوشن, تو اس کے لیے تربیت جو ہے کارکنوں کی ان تین اعتبارات سے لازم ہے. لیکن اسلامی انقلاب کے لیے اس کا یہ چوتھا جو ڈائمنشن ہے یہ بھی لازم ہے. اب آئیے, چوتھا سٹیج ہم نے سمجھا تھا پیسو انٹرسٹنگ, اور یہ آپ کو بتا چکا ہوں اس سے پہلے کہ شروع وہ ہو گیا تھا اول دن سے. جیسے ہی حضور نے آ کر کہا کہ رات مجھ پر فرشتہ نازل ہوا اور اس نے یہ کہا اور مجھے نبوت سے سرفراز فرما دیا گیا, پہلا رد عمل کیا تھا؟ ہی ہیز گون کریزی, مجنون, دماغی توازن درست نہیں رہا. مجنون کے دونوں معنی تھے اس وقت عربی میں. مجنون اس کو بھی کہتے تھے کہ جو فاطر العقل ہو, جس کی عقل جو ہے وہ کھوئی جائے کسی وجہ سے, اور مجنون اس کو کہتے جو جن کا سایہ جس پر آ گیا, جن سے بھی مجنون بنتا ہے. آسیب زدہ, معلوم ہوتا ہے کہ آسیب آ گیا محمد پر. یہ ان لوگوں نے کہا کہ جنہیں قدر ہمدردی تھی حضور کے ساتھ. ظاہر بات ہے کہ حضور تو بہت ہی ان کے منظور نظر بہت محبوب شخصیت تھے, الصادق الامین, بہت نیک انسان, بہت شریف انسان, بابروت انسان, تو محبت ہی آپ سے. تو پہلا ریئیکشن یہی تھا جو معلوم ہوتا ہے, یہ تنہائیوں میں وہ مراقبے کرتے رہے ہیں غار حرا میں بیٹھ کر, جیسے آج کل ہم کہتے ہیں نا, اس کو کچھ چلا الٹا پڑ گیا, تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا یہ جو مراقبہ ہے وہ الٹا پڑ گیا, ان پر کوئی جن جو ہے اس نے ان پر پزش کر دیا, وہ مجنون. اس پر آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں حضور کی دلجوئی کے لیے آیتیں نازل ہوئی, اور یہ دوسری وحی ہے جو حضور پر ہوئی ہے. پہلی وحی سورہ علق کی پانچ آیات, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم, اور دوسری وحی نون والقلم وما یسطرون, ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے نبی, آپ اللہ کے فضل و کرم سے کو مجنون نہیں ہے, ان کے کہنے سے آپ کو مجنون تو نہیں ہو جائیں گے, آپ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیجیے. ظاہر بات ہے حضور کو غم ہوا, آپ ملول ہوئے, غمگین ہوئے, یہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ مجنون ہے. مجنون کے دونوں معنی, فاطر العقل ہو گئے, یا یہ کہ کوئی ایول اسپرٹ ہے جس نے پوزیس کر لیا ہے, تو آپ کو دکھ ہوتا تھا. قرآن مجید میں یہ بات بھی آئی ہے, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے, آپ کو دکھ پہنچتا ہے, آپ کو رنج پہنچتا ہے. لیکن اے نبی, فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا, کیونکہ وہ کہتے ہیں اس کو جھیلیے, برداشت کی. تو یہ جس کو میں نے کہا تھا کہ وربل پرسیکیوشن, اور وہ شروع میں ہوتی ہے صرف لیڈر کے لیے, داعی کے لیے, باقی لوگوں کو ڈسپیئر کہ ٹھیک ہے اگر داعی جو ہے اس کی ہمت جواب دے جائے اس کی جو ول پاور ہے کسی طرح ہم اسے کچل دیں, اس میں استقامت نہ رہے, وہ کھڑا نہ رہے, وہ ڈٹا نہ رہے, اس کی کریکٹر ایسوسیشن کر دیجیے, استحضاء کیجیے. یہ تو شروع کی بات ہے نا, جو مجنون کہا گیا, بعد میں تو صاحب کہا گیا, کذاب کہا گیا, مشہور کہا گیا, کیا نہیں کہا گیا. یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے ایک غلام ہے عجمی, وہ اپنے گھر میں بند کیا ہوا ہے کوٹلی کے اندر, وہ بڑا عالم ہے, پرانی کتابوں کا جاننے والا ہے, پرانی تاریخ کا جاننے والا ہے, اس سے یہ ڈکٹیشن لیتے ہیں, ایک تکابہ ڈکٹیشن لیتے ہیں, اور پھر آ کر ہم پر گھوس جماتے ہیں کہ وہی آئی ہے اللہ کی طرف سے. ساری باتیں خود سننی پڑی. دس کریکٹر ایسوسیشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم فار دی فرسٹ 3 years, پلیز نوٹ اٹ ڈاؤن. جو مکی دور ہے وہ 13 برس کا شمار ہوتا ہے. پہلے 3 برس پرسیکیوشن جو تھی وہ صرف تھی حضور کے خلاف, اور وہ بھی صرف بربل تھی. کسی کا اسالٹ نہیں کیا, کسی نے آپ کو مارا نہیں, کسی نے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی, کچھ نہیں, صرف زبان. جس کا مقصد کیا تھا وہی یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, اپنی منہ کی بھوکوں سے اس چراغ کو اللہ کے نور کو بجھا دیا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو نہ تو محمد بدل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم, نہ ان کی ہمت اور استقامت میں کوئی کمی آئی, اور نہ یہ دعوت کا سلسلہ بند ہوا. یہ دعوت تو اب ہمارے میں نے جب استعمال کی تھی پہلے, یہ گن پاؤڈر جو سٹورز ہیں ہمارے بارود کے ذخیروں تک یہ دعوت پہنچ رہی ہے اب, یعنی ہمارے غلاموں تک, ہمارے غلاموں کا طبقہ جمع ہو رہا ہے. کیا ہوگا یہ اگر منظم ہو گئے, یہ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے, انہوں نے بغاوت کر دی ہمارے خلاف, یہ تو بھیڑی ہے, بھوکے بھیڑی ہے, ہمارے پیٹ چاک کر دیں. اور ہمارا نوجوان, سادہ طبیعت کا نوجوان, وہ ان کی بات میں آ گیا ہے, وہ بہک گیا ہے, ان کے کہنے کے مطابق تو بہک گیا ہے. اگر ہماری یہ اولاد بہک جائے, ہمارا تو مستقبل جو ہے وہ ختم ہے. لہذا پھر فزیکل پرسیکیوشن شروع ہوئی ہے فرام دی بگننگ آف دی 4th year آفٹر دی بگننگ آف وحی. وحی کے آغاز کے بعد 4th year کے شروع سے فزیکل پرسیکیوشن, انہیں مارو, انہیں سزائیں دو, انہیں بھوکا رکھو, انہیں گھروں کے اندر بند کر دو, ہاکے دو, انہیں دھوئے دو, ان کو بھونی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ کیا گیا کہ ان کے چچا نے انہیں ایک صف کے اندر, ایک چٹائی کے اندر لپیٹا اور بھونی دے دی, دم گھٹ رہا ہے, جان نکل رہے. یہی وجہ ہے کہ پھر وہ اپنی زوجہ محترمہ حضور کی تخت جگر حضرت رقیہ کے ساتھ انہوں نے پھر ہجرت کی حبشہ کی طرف. باقی حضرت سبیہ اور حضرت یاسر کو تو شہید ہی کر دیا, جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. حضرت خباب نے انگاروں کو بلا کر ننگی پیٹھ دہتے ہوئے انگاروں کو پرکھنے پہ مجبور کیا گیا. حضرت بلال مار مار کے پہلے تو یہ کہ امیہ ابن خلف جو ہے مار مار کے جب تھک گیا خود تو ان کے گلے میں ایک رسی باندھی گردن میں اور چھوکروں کے حوالے کر دیا, ایسے گھسیٹو مکے کی گلیوں کے اندر گھسیٹو اسے. اور ظاہر بات ہے کہ وہاں کی گلیاں کوئی کارپیٹڈ روڈز تو نہیں تھی, وہ پتھریلی گلیاں, یہ سب جو ہے چھل رہا ہے, زخم ہو رہے ہیں, خون نکل رہا ہے, لہو لہان ہے. اور یہ کہ لیکن اس وقت بھی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں, احد احد احد, ایک کو مانوں گا اور نہیں, توحید, پیچھے نہیں ہٹوں گا, مار تو جان دی ہوئی اسی کی تھی, جان دے دوں گا, پیچھے نہیں ہٹوں گا. حضرت سمیہ اور یاسر ان کو تو آخری وقت میں آ کر ابو جہل نے جب تھک گیا, تمام ہتھ کنڈے اختیار کر دیے, جو پرسیکیوشن کر سکتا تھا, جس طرح ٹارچر کر سکتا تھا کر کے تھک گیا. انہوں نے کہا اچھا ایک دفعہ کہہ دو تم, اے سمیہ اور اے یاسر, ایک دفعہ کہہ دو کہ ہاں میرے معبودوں میں بھی کوئی سچائی ہے, کچھ حق ہے, میں تمہیں چھوڑ دوں گا. ایک دفعہ بھی کہنے کو تیار ہوں, بلکہ حضرت سمیہ نے تو وہ جو چھوٹا سا بت ہاتھ میں لیے ہوئے تھا اس کے پاس تھوک دیا, اس تیش میں آ کے اس نے جو بچہ مارا, برہنہ تو پہلے کر چکا تھا, جوان بیٹا حضرت عمار انہیں ایک تنے کے ساتھ باندھا ہوا ہے ستون کے ساتھ, اور ان کی نگاہوں کے سامنے ماں کو برہنہ کیا, انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی اور پھر یہ کہ برچھا مارا ہے شرمگاہ کے اندر. یہ سارا ٹارچر. لیکن پیسو ریزسٹنس, نو ریٹیلیشن مطلب, نو ریٹیلیشن مطلب. یہ میں نے عرض کیا نا کہ اس پر بہت کم توجہ ہوئی ہے. یہ بہت پروفاؤنڈ فیس ہے حضور کی دعوت کا اور انقلابی جدوجہد کا, اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سم و طاعت کی عادت ہوئی. حالانکہ ایک شخص انتہائی ڈیسپریٹ ہو کر مرنے سے پہلے دو چار آدمیوں کو مار سکتا ہے لیکن نئی اجازت نہیں. سم و طاعت, اسی کے حوالے سے عوام کے اندر ایک ہمدردیوں کا رخ جو ہے ان کا بدل گیا اندر اندر. بلال کو اس طرح مارا, کیوں مارا, کیا کیا اس نے, چوری کی ہے, ڈاکہ ڈالا ہے, یا اپنے آقا کی کسی بیٹی کی عصمت کے اوپر کوئی حملہ کر دیا, کیا کیا, کچھ نہیں کیا, کچھ نہیں کیا. بس وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے ساتھ, اور محمد اللہ کے رسول. اب آپ بتائیے انسانی نیچر کیا ہے, فطرت انسانی. کوئی بھی انسان یہ سنے گا تو اس کے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ چاہے اس میں ہمت نہیں ہے کہ ابو جہل کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے, اور امیہ ابن خلف جیسے صفات سردار کے سامنے کھڑا ہو جائے ڈٹ کر کہ کیوں یہ کر رہے ہو ابو جہل کے ساتھ, یہ ہمت تو نہیں ہے. وہ میں عرض کر چکا ہوں سائلنٹ میجورٹی, خاموش ہے, لیکن سائلنٹ میجورٹی دم تو ہے, ہوتی ہے, بحری تو نہیں ہوتی نا. ڈیف اینڈ ڈم آپ کہتے ہیں, ڈیف تو نہیں ہے, اندھی تو نہیں ہے, بلائنڈ تو نہیں ہے, وہ دیکھ تو نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, کس لیے مارا جا رہا ہے, کس لیے پیٹا جا رہا ہے. اوہ بھائی آج تو بہت بڑا ظلم ہو گیا, بہت بڑا ظلم ہو گیا. وہ بیچارہ لوہار بڑا اچھا آدمی, بہت شریف, حضرت خباب جو ہے لوہاری کے پیشہ کرتے, لوہار سے دیانت دار محنتی آدمی کام کرنے والے بھائی, اس کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی ہے, دہتے ہوئے انگاروں پر ننگی پیٹھ سے لٹایا گیا, اس کی پیٹھ کی کھال جلی ہے, اس کی چربی پگھلی ہے, اسی سے انگارے ٹھنڈے ہوئے. بھائی کیوں, کیسے, کیا کیا اس نے, کسی کے ساتھ خیانت کی, کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کی تھی, کام جو ہے ٹھیک وقت پر نہیں دیا تھا, کیا ہوا اس نے؟ بس ایک ہی رب ہے, وہ کہتا ہے میرا صرف ایک رب ہے, میں اسی کو مانتا ہوں اور کسی کو نہیں مانتا. اور وہ کہتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے, اللہ کے بندے. اس کا جو نتیجہ نکلتا تھا اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اس سے وہ جو اندر ہی اندر جو دلوں کو فتح کر دے وہی فاتح زمانہ. اندر ہی اندر عوام کے دل جو ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں, دے آر سوئنگنگ ان دی ڈائریکشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم از کمپینیئنز. یہی وجہ ہے, فکر سمجھ لیجئے. ویسے تو اسباب اور بھی ہیں, غزوہ بدر میں جو ایک معجزانہ کامیابی مسلمانوں کو حاصل ہوئی اور فتح ملی, یقیناً فرشتے بھی آئے, انہوں نے حصہ لیا ہے جنگ کے اندر, اللہ نے وعدہ کیا تھا, وعدہ پورا ہوا ہے. بہت سے اس کے ہیں جو فیکٹر ہیں, لیکن ایک فیکٹر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ادھر سے جو آئے تھے 313 ان کے فل آف کنوکشن تھے, ان کا یقین تھا کہ ہم حق پر ہیں, ہمارا لیڈر محمد اللہ کا رسول ہے, اللہ کا نبی ہے, سید البشر ہے, سید القونین ہے. اور دوسری طرف جو آئے تھے وہ گویا کے مرسنریز تھے, مجبوراً آئے تھے, مارے مالے کو آئے تھے, اپنے قریش کے سرداروں کی کوئی عزت ان کے دل میں نہیں تھی. ان کے دلوں میں بھی عزت اگر تھی تو وہ جانتے تھے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی سیرت و کردار کا کیا عالم ہے, ابو بکر کون ہے, پورے سرسبز انتہائی ہماری جو نیک انسان, نیک سیرت, یہ کون ہے, یہ سب لوگ جو ہیں محمد کے ساتھ. مورلی تو وہ ڈیفیٹڈ سے پہلے ہی اندر سے تو ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی, آئے تھے, نظام تھا, غلام تھے یا ان کے پیروکار تھے یا ان کے جو بھی قبیلے کے لوگ تھے, تو قبیلوں کے سرداروں کا حکم تو ماننا ہے, آ تو گئے تھے, لیکن ان کے اندر وہ کانفیڈنس, اپنے حق پر ہونے کا کوئی ایمان, کوئی یقین, کوئی کنوکشن تھا ہی نہیں. اور جب تک یہ شہ نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ آپ کی درد جو ہے وہ تاری نہیں ہوتی, آپ کے وار میں قوت نہیں ہوتی. میں چوٹ بھی کھاتا جاتا ہوں اور قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں, توہین ہے دست و بازو کی, وہ وار کے جو بھرپور نہیں, بھرپور وار اس کا ہوتا ہے جو کنوینس ہوتا ہے کہ میرا موقف درست ہے, میں عدل کے لیے, حق کے لیے جنگ کر رہا ہوں. اس کے پاس یہ شہ نہیں ہے اس کا وار بھرپور ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ جو ہے چار میں نے آپ کو آج دو انقلابی عمل کے میں نے چھ اسٹیپس گنوائے تھے, ان میں سے دو نشستوں میں ہم نے چار کو کور کر لیا. انقلابی فلسفہ توحید, تین کرونریز یہ تم نے اس میں کاؤنٹ کیے ہوئے ٹائم جو کم کرنا ہے مجھے بتا دینا تھا نا, مطلب یہ بیچ میں نکالنے پڑیں گے جملے تم نے. اس کی کرونریز حاکمیت صرف اللہ کے لیے, انسان کے لیے خلافت, ملکیت مطلقہ صرف اللہ کی, انسان کے لیے امانت, پیدائش کے طور پر تمام انسان مساوی, اس کو پھیلاؤ عام کرو تھرو قرآن, اپنے فلسفے کے طور پر نہیں قرآن, اور اس کے لیے ذرائع استعمال کرو سارے کے سارے جو اویلیبل ہیں, منظم کرو, اور اب ہمارے پاس منظم کرنے کے لیے صرف ایک ہی شے ہے مسموم, اور وہ ہے بیعت, سنت بیعت. اس لیے کہ اب نبوت وہ بنیادی ردا اب نہیں ہے, وہ بنیادی ردے میں تو ساری امت شریک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے, لیکن جماعت اب بنے گی ان میں سے تو کسی شخص کے ہاتھ پر وہ بیعت کر کے ہمایانا, جہاں رسول اللہ کے الفاظ تھے وہاں اب آئے گا کسی کا نام, کوئی امیر جماعت کوئی داعی, ہم اس سے بیعت کرتے ہیں. اللہ سمے و طاقت پھر معروف, معروف کے دائرے میں اللہ اس کے رسول کے احکام کے اندر اندر, جبکہ حضور کی بیعت جو تھی وہ مطلق تھی, جو حکم بھی دیں گے اس لیے کہ غلط حکم کا سوال ہی نہیں. نمبر تین تربیت, تربیت میں قرآن کا پڑھنا, پڑھو 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 پڑھو, ہیمر اٹ ڈاؤن ہیمر اٹ ڈاؤن, اور پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو, اور بہترین پڑھنا رات کے اوقات میں کھڑے ہو. نمبر دو سب اطاعت, صرف عمل کرو گے, اور خاص طور پر یہ پیسو ریزسٹنس یہ سب سے بڑا ذریعہ بن گیا ڈسپلن کی عادت پیدا کر دے. نمبر تین آخرت کا یقین, اصل زندگی وہ ہے, یہ تو کتاب زندگی کا دیباچہ ہے, اصل کتاب جو ہے زندگی کی وہ کھلے گی موت کے بعد, اصل زندگی وہ ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, تو یہاں سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے بھی یو اسٹینڈ ٹو لوز نتھنگ, ایکچولی یو سیو فار یور سیلف وٹ ایور یو اسپینڈ فار دی کاز آف اللہ سبحانہ و تعالی. اور شہادت جو ہے وہ تو در حقیقت ابدی حیات کا گویا کہ شہادت ہے, مزید یہ کہ نفس کی مخالفت کے لیے رات کا کھڑا ہونا, اور انفاق مال اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا, اس کے بعد پیسو ریزسٹنس, ٹیک آل ریٹیلیشن, ٹیک آل پرسیکیوشن وربل اور فزیکل وداؤٹ اینی ریٹیلیشن. یہ ہے عمل کے جو تیرہ برس تک مکے میں جاری رہا. اب اس سے اگلی نشست میں انشاءاللہ جو بقیہ دو مراحل ہیں چھ ان پر گفتگو ہوگی. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.